हदीस जैसा कि आप लोग जानते हैं एक बहुत हसास मौजू है, इसके बारे में शुरू से ही हमारी उम्मत में इख्तलाफ रहा है। पर जैसा इत्तेफाक कुरान मजीद पे है, जैसा सुन्नत मुतबर पे है, ऐसा इत्तेफाक हदीस पर कभी भी नहीं हो सका पूरी हमारी 1400 साल की तारीख में। बल्कि ये होता रहा कि कुछ लोग उसको मानते रहे, कुछ इनकार करते रहे। ये शुरू से यानी कोई ऐसा दौर नहीं है जिसमें हम कह सकेंगे उसको पूरी तरह से कबूल कर लिया। तो मैं ये बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी है ताकि मतलब फराही का जो स्टैंड पॉइंट है उसको समझने से पहले उम्मत के जो भी इसमें घरे रहे हैं तो उसको हम समझ लें। शुरू शुरू में ये बात इस तरह से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो कोई हदीस नहीं है, कुरान नहीं है। जो कुछ आप फरमा रहे हैं उसके लिहाज से उसको हम समझ रहे हैं। तो जिसको कह रहे हैं ये कुरान है, जिसको फरमा रहे हैं ये मेरी बात है, आपकी बात है, उस जमाने में तो कोई मसला किसी के लिए पैदा नहीं होता। अगर किसी को शक भी पैदा हो जाएगा तो वो जाकर अगले दिन जाकर पूछ लेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, शाम को मिलकर पूछ लेगा ये आपने ये बात कही है या नहीं कही है। असल मसला पैदा हुआ आपके दुनिया से चले जाने के बाद। तो दुनिया से जाने के बाद अब सहाबा ही के हैं, हमें ये इख्तलाफ नजर आता है कि वो इसको कबूल करते हैं या नहीं करते। तो बेशुमार वाक्यात हैं हज़रत आयशा के, हज़रत उमर के, जिसमें वो हदीस के सामने आई है और उन्होंने सवाल कर लिया, उसको फौरन कबूल नहीं किया, हालांकि नबी सल्लम का नाम लिया गया। जैसे अबू सईद खुदरी और हजरत उमर का वाक्य है कि हजरत उमर ने नमाज में कहा कि तुम मसर के नमाज पढ़ के मेरी तरफ आना। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु उनके घर गए, दरवाजा नॉक किया तो वापस चले गए। हजरत उमर ने बुला भेजा कि मैंने तुम्हें बुलाया था और आए और चले गए। तो उनका मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि 3 दफा नॉक करें, जवाब ना आए तो वापस चले गए। मैंने 3 दफा आपका दरवाजा नॉक किया, जवाब नहीं आया, चला गया। उन्होंने कहा गवाह लेकर आओ कि आपने ऐसा फरमाया था। दोनों सहाबी हैं, दोनों के बारे में कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन हजरत उमर उनकी बात मानने को तैयार नहीं। वो समझ रहे हैं कि बहाना लगा रहे हैं। जब अबू सईद खुदरी गए, उन्होंने पूछा अपने साथियों से कि काब जो है, उन्होंने कहा मैंने भी सुना था। तो वो उनको लेकर आए तो तब हजरत उमर से उनकी जान छूटी। तो इस तरह से ये एक वाक्य बता रहा है कि हजरत उमर जैसा आदमी नबी सल्लम के फरमान को अबू सईद खुदरी से सुनने को बात मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह सईद आयशा के 2-3 वाक्यात हैं खुद हजरत उमर ही के बारे में। उन्होंने कहा कि एक लोग बैठे हुए थे, रो रहे थे मैयत के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लम ने फरमाया था कि मैयत पर रोने से मैयत को अजाब होता है। ये बात हजरत आयशा को पहुंची तो उन्होंने कहा कि उमर इन्नमा समा युक्ति। अब वो हजरत उमर जैसे बड़े आदमी है तो उन्होंने कहा कि भाई सुनने में बात कर गलती लग जाती है, ऐसा नहीं आपने फरमाया था। आपने फरमाया था कि देखो ये रो रहे हैं और उधर मैयत को अजाब हो रहा है। तो हजरत आयशा ने हजरत उमर जैसे सहाबी की बात मानने से इनकार कर दिया, ये बात दुरुस्त नहीं है। और फिर कुरान की एक आयत से उन्होंने दलील दी कि ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कि कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। तो ये कैसे हो सकता है कि मैयत पर रोने वालों की वजह से मैयत को अजाब हो रहा हो। इसी तरह सईद आयशा ही की एक बात है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर नमाज आदमी पढ़ रहा हो तो आगे से औरत गुजर जाए या गधा गुजर जाए या कुत्ता गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है। तो उन्होंने कहा अबू हुरैरा का नाम सो, ये उनके अल्फाज हैं कि उसने हम औरतों को जानवरों के बराबर कर दिया। अकली दलील दी, पहले हजरत उमर का है कि वो गवाही मांग रहे हैं और हजरत आयशा कुरान से इस्तदलाल कर रही है जो मैयत वाली रवायत है, इसमें वो अकल से इस्तदलाल कर रही है। फिर इसी तरह एक रवायत उनके सामने आती है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की, तो वो कहते हैं कि चूल्हे पर पति उस चीज से वज़ू टूट जाता है। सईद आयशा को जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये कैसी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी सर्दियों में पानी गर्म करके वजू करते रहे, तो अगर चूल्हे पर पकी हुई चीज से वजू टूट जाता है तो फिर वजू हो कैसे सकता है चूल्हे पर पके हुए गर्म किए हुए पानी से। तो अब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से गवाही दी कि आपका अमल इस रवायत को कबूल नहीं करता। और सारे साहबा भी कर रहे थे वजू गर्म पानी करके सर्दियों में। तो इस तरह से ये सहाबा ही के अहद में बहुत वाजे तौर पर यह बात हमारे सामने आ जाती है कि वो सुनी सुनाई बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करने को तैयार नहीं है। قرآن کو استعمال کر رہے ہیں, گواہی مانگ رہے ہیں, عقل کو استعمال کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری عمل کی, جس کو ہم سنت کہتے ہیں, اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ روایت قبول نہیں کی جائے گی. یہی پھر جو صحابہ کے ہاں ہمیں ایک رجحان یا اپروچ نظر آتی ہے, یہی اپروچ پھر باقی امت نے بھی صدیوں تک اپنائے رکھی. لیکن اب جب اس طرح کی تنقیدات شروع ہوئیں تو ایک گروپ جن کو ہم کہہ لیجیے پرانے الفاظ میں کہ اہل الرائے یا اہل عراق, ان کے ہاں ایک نئی اپروچ پیدا ہوئی کہ ہم اصل میں بس متواتر چیزوں کو مانتے ہیں اور جو ان کے مطابق ہوگی چلو اس کو بھی مان لیں گے, لیکن اس کو تواتر کا درجہ نہیں دیں. اس بات کو پوری امت نے تقریباً قبول کر لیا تھا. اور معتزلہ ویدی کے زمانے میں کہہ لیجیے کہ موجود تھے, وہ تو کہتے تھے ہم ایک بھی روایت نہیں لیں گے خبر واحد, جو اس کی وہ بڑی اچھی دلیل دیتے تھے جو عقل کو اپیل کرتی تھی. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ٹافیاں ہوں کوئی 100 کے قریب اور 99 اس میں بالکل ٹھیک ہو, ایک زہر والی ہو لیکن وہ پیکٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے, تو آپ ذرا ایک بھی کھا کر دکھا دیجیے, ٹھیک ہے تمہیں کھائیں گے. تو اس طرح سے اگر حدیثیں 99 صحیح ہیں اور اس میں ایک ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی پکڑے ہو سکتا ہے وہ ضعیف, کیونکہ متعین نہیں ہے کون سی ہے. تو اس لیے معتزلہ تو کہتے تھے ہم حدیث کو مانیں گے, وہ بالکل الگ انہوں نے کر دیا بات کو. لیکن احناف نے کہا کہ یا اہل عراق نے کہا یا اہل فقہ نے کہا کہ ہم اس بات کو مان لیں گے جو قرآن سنت کے مطابق ہے یا تواتر سے آ رہی ہے, اس کو ہم مان لیں گے باقی ہم نہیں مان لیں گے. اسی دور کے آخری حصے میں آ کر, یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ 300 سال کے عرصے درمیان ایک بڑی شخصیت اور پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں. امام شافعی اصل میں اہل حدیث کے طرز فکر کی بنیاد رکھنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ تم لوگ گواہی کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں اور گواہی تو کبھی بھی یقینی نہیں ہوتی, ضنی ہوتی ہے. تو مثلا مثال دی جو ان کی اپنی کتاب میں رسالہ میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک قاضی صاحب دو آدمیوں کی گواہی پر کہتے ہیں یہی قاتل ہیں, تو دو گواہیوں کی گواہی پر اس آدمی کی جان لے لیتے ہیں, تو اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے. تو ہم اسی گواہی کی بنیاد پر حدیث کو نہیں مان سکتے. تو اب سوال یہ اس میں پیدا ہوگا کہ کیا قاضی صاحب کا فیصلہ 100% درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں 100% درست تو نہیں ہے قاضی کا فیصلہ, امکان ہے اس میں غلطی ہو, تو حدیث میں بھی امکان ہے کہ غلطی ہو. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ عمل تو کر رہے ہیں, چونکہ ہم دو گواہیوں کی گواہی پر ہم قتل تو سزائے موت دے رہے ہیں قاتل کو, تو ہم حدیث بھی عمل کر لیتے ہیں, اس کو علم نہیں قرار دیتے, یقینی بات نہیں قرار دیتے لیکن عمل کر لیتے ہیں. یہ انہوں نے ایک درمیان کا راستہ نکالا. یہ دلیل اتنی مضبوط تھی کہ یہ پھر سب کو قبول کرنی پڑی. یعنی امام شافعی کے بعد کوئی آدمی آپ کو یہ جرت کرتا نظر نہیں آتا کہ اس کو انکار کر سکے. تو پھر ساری ہی امت نے تقریباً سوائے معتزلہ کے یا کچھ اور ایسے گروپ تھے, انہوں نے اس کو مان لیا کہ ہم خبر واحد سے, حدیث سے جو ضنی ہوتی ہے اپنے ثبوت میں, اس سے ہم عمل تو کر لیں گے لیکن اس کو علم نہیں قرار دیں گے کہ ٹھیک ایسا ہی آپ نے کہا ہوگا, یہ نہیں کہیں گے. چنانچہ احناف نے پھر ایک جملہ باقاعدہ بنایا تھا کہ وہ حدیث سنانے کے بعد کہتے ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا, یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا, یعنی حدیث سنائی اور بعد میں وہ جملہ بول دے. تو یہ احتیاط ہمارے بچپن تک مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلے استاد سے پڑھا, وہ حنفی تھے, وہ یہ اکثر آخری حدیث پڑھنے کے بعد ہم ان سے پوچھے یہ کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا, تو کہتے نہیں ہم اسی طرح سے کہیں گے کیونکہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. یہ اس کے بعد پھر حدیث جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ایک پوزیشن حاصل کرتی ہے, جس کے بعد پہلی دفعہ حدیث کو کوئی حجیت حاصل ہوتی ہے. یہ ٹرم اگرچہ اچھی نہیں ہے لیکن اب کیونکہ بولی جا رہی ہے تو اس لیے, تو امام شافعی نے پہلی دفعہ استدلال دے کر حدیث کی حجیت کو منوایا. اب دو ٹرمز بولی جاتی ہیں اس کے لیے, واجب العلم اور واجب العمل. تواتر سے آنے والی چیز جو بھی ہے اس سے علم بھی واجب ہوتا ہے, واجب العلم کا مطلب ہے کہ وہ ماننا لازم ہو جاتا ہے اس کو, اور واجب العمل کا مطلب ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا. تو تواتر سے دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں, واجب العمل بھی ہے اور واجب العلم بھی ہے, یعنی اس کے اوپر ہم یقین بھی کر لیتے ہیں کہ 100% ایسا ہی ہوگا. لیکن جو خبر واحد ہے جو کہ ضمنی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس لیے اس کو واجب العمل مانا گیا, واجب العلم نہیں مانا گیا. یعنی اس پہ ہم 100% یقین تو نہیں کریں گے
लेकिन जिस तरह गवाही भी हमने कातिल को सजाए मौत दे दी, इसी तरह हम हदीस की बुनियाद पर अमल कर लेंगे। आपने कहा है कि भाई इस चीज से वुजू करना पड़ेगा तो कर लेंगे, आपने कहा है इस चीज से वुजू टूट जाता है तो टूट जाएगा, मान लेंगे हम, लेकिन यकीन कर लेंगे भाई ऐसा ही 100% हुआ होगा, ये नहीं करेंगे। तो इमाम शाफी ने यह बात मनवा ली, लेकिन ये बात इस तरह से कायम नहीं रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि हदीस को अहले हदीस जिनको हम कहते हैं, इनको शराफे कह लें, इनको हम्बली हनाबिला कह लें, इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम पे, ये सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता उसको वाजिबुल इल्म भी मानने लगे। यानी अब हदीस में आई हुई बात को वैसे ही समझा जाता है कम अज कम इन दो ग्रुपों के यहाँ कि जैसे कुरान में आई बात, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये लाजमी सी बात होनी थी कि आप अमल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पता नहीं सच्ची बात है कि नहीं, तो ये चल नहीं सकता था। लेकिन भारत इमाम शाफी ने एक बैलेंस्ड बात कही थी, लेकिन बाद में वो तब्दील होती चली गई। फिर इसकी हम पूरी अपने जमाने में एक बात गश्त देखते हैं, फिर इमाम दाऊद जो है, जो ज़ाहिरी के नाम से मशहूर हैं, दाऊद ज़ाहिरी, उन्होंने एक नया नजरिया दिया। दाऊद ज़ाहिरी जो है ये इस तरह के आदमी हैं कि आप तो समझ लीजिए कि आजकल की इस्तना में डिटेल इस्टम कह सकते हैं, जो बिल्कुल लफ्जों के साथ जुड़ कर रहने वाले, कोई पीछे मंतकी पहलू होगा, कोई विजडम होगी, कोई इसके अंदर हिकमत होगी, इसको नहीं देखते। वो कहते हैं लफ्जों में आ गए, दाढ़ी रखो तो बस रख लो, लफ्जों में आ गए अगर रोजा रखना है तो रखना है बस, अब उसके पीछे हिकमत जाने या ना जाने ये उनके यहां नहीं था। ये अप्रोच क्यों पैदा हुई थी उस जमाने में, फिक्र यूनान जो था उसकी ट्रांसलेशन हो गई थी, और उस ट्रांसलेशन की वजह से हमारे यहां नई नई बातें आ रही थी, अल्लाह ताला को भी साबित करने के लिए वही तरीका इख्तियार करना पड़ रहा था जो बाहर धूप सूरज निकला हुआ करना पड़ता है, इस तरह से वो दलायल दे रहे थे, और बहुत सारी कुरान की आयतें अपने मानी से जुदा कर दी गई थी, गलत किस्म के मानी उसमें डाल दिए गए थे। तो दाऊद ज़ाहिरी ने फिर ये कहा कि नहीं, हम लफ्जों के मुताबिक रहेंगे, ये जो फलसफियाना बातें कर रहे हैं हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। इस अप्रोच ने हदीस को एक और सहारा दिया, अगर जो इमाम शाफी अपने मैदान मार चुके थे, इस अप्रोच ने ये सहारा दिया कि अच्छा नबियों के और कुरान के अल्फाज असल चीज है, इसने हदीस को मजीद सहारा दिया। फिर इसको आगे बढ़ाया है इब्ने हजम ने, इमाम इब्ने हजम जो अंदलस में थे, शुरू में ये मालकी थे, लेकिन जब दाऊद ज़ाहिरी की चीजें तक पहुंची, जो बदकिस्मती से हम तक नहीं पहुंची, दाऊद ज़ाहिरी की किताबें हमारे पास नहीं है, तो हम जो कुछ दाऊद ज़ाहिरी को जानते हैं तो वो इब्ने हजम के जरिए से जानते हैं। तो दाऊद ज़ाहिरी की किताबें जब पहुंची तो ये ज़ाहिरी हो गए इब्ने हजम। तो फिर वहां जो मालकी थे अंदलस में, अंदलस में चूंकि मालकी फिक्र चलती थी, तो उनके साथ बहस है, वो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। तो इस शख्स ने हदीस को उसी तरह का इस्तदलाल दिया जिस तरह का इस्तदलाल इमाम शाफी ने दिया था, लेकिन खबर वाहिद को इल्मी मैदान में भी मनवाया, सिर्फ अमल के मैदान में नहीं। इन्होंने ये कहा कि देखो मैं एक ऐसी दलील को मैं देता हूं हदीस के बारे में जो जन्नी चीज को यकीनी बना देती। तो उन्होंने मिसाल दी कि सैयदा आयशा के ऊपर जो तोहमत लगी थी, तोहमत लगाने वाले भी जन्नी बात कर रहे थे, यकीनी नहीं थी, और सैयदा आयशा अगर से अपनी सफाई पेश कर रही थी तो वो भी जन्नी थी। एक शख्स बोल रहा है अपने बारे में कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमारे पास वो दोनों बातें जन्नी हैं, इल्जाम लगाने वालों की बात भी जन है, और जो सैयदा आयशा अपनी सफाई पेश कर रही हैं वो भी जन है। अब कुरान की एक आयत उतरती है कि सैयदा आयशा पाकदा बन, तो सैयदा आयशा की बात भी कतई हो गई और उनकी कतई तौर पर गलत हो गई, इल्जाम लगाने वाले तो 100% यकीन हो गया। जन्नी बात को हम अगर कतई का सहारा दे दें तो वो यकीनी हो जाएगा, ये इमाम इब्ने हजम ने। तो अब वो कहते हैं कि आओ मैं हदीस के बारे में इसी तरह की तुम्हें दलील बताता हूं कि जिससे हदीस जन्नी होने के बावजूद कतई हो जाएगी। वो कहते हैं कि जब जो इस्तदलाल है उनका दो हिस्सों में उसको बांधते हैं, कहते हैं कि कुरान मजीद ये कहता है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी दी, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी दी है तो ये कैसे हो सकता है कि उसके मानी फौत हो जाए और लफ्ज सिर्फ लिखे रह जाए, ये तो हो नहीं सकता, फिर तो हिफाजत ना हुई कि अरबी में अल्फाज तो लिखे हुए हैं लेकिन उसका मानी पता नहीं। तो अब जरूरी है कि मानी भी महफूज हो, और मानी अब कहां पे है, मानी वही के जरिए से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाए थे। ये जो मानी की बहस है ये भी इमाम शाफी से शुरू होती है, मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं ताकि इनकी बात आपको समझ जाए। امام شافعی نے اپنے کتابوں میں یہ بات بیان کی کہ ہم قرآن مجید کے بیان کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے. اس کی مثالیں انہوں نے بہت ساری دے دی. مثلا انہوں نے کہا جی کہ قرآن مجید کہہ رہے کہ دانے کو سو کوڑے مارو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں شادی شدہ کو رجم کریں گے. ہمیں تو قرآن کی بات سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ اسی آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہوگا کہ سو کوڑے مارنے ہیں کنوارے کو اور جو شادی شدہ اس کو رجم کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کے اندر کنوارے کا لفظ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یا رسول کو پتا ہے کہ اس کے معنی کنوارے زانی اور زانیہ کے. یہ انہوں نے بحث کر اور بہت ساری مثالیں اس طرح کی دے کر یہ بتا دیا کہ حدیث کے بغیر ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے. تو اب جو معنی کی بحث یہاں سے چلی تھی, ابن حزم اس کو اٹھاتے ہیں کہ ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس لیے قرآن کو ہم اگر قرآن مجید محفوظ ہے اس کا ٹیکسٹ اور حدیث محفوظ نہیں ہے تو ہم اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے حدیث کو بھی ویسا ہی محفوظ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دو آیتیں انہوں نے پیش کی, ایک یہ کہ پورا قرآن مجید جو ہے نحن نزلنا الذکر ونحن له حافظون, ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب لفظ ذکر آیا ہے تو ذکر کو انہوں نے ڈیفائن یوں کیا کہ ذکر کا مطلب ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو. یہ پہلی دفعہ انہوں نے اس لفظ کے لیے معنی بتایا اور شاید کہنا چاہیے آخری دفعہ, اس کے بعد لغت میں تو یہ معنی نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ منزل ذکر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. دوسری آیت انہوں نے پیش کی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جو بھی آپ پر نازل ہوا ہے اس کو لوگوں کو واضح کر کے سمجھا دیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے سمجھایا ہے قرآن نازل ہوا ہے, تو جو سمجھایا ہے وہ اگر محفوظ نہیں رہا تو قرآن مجید بھی محفوظ نہیں رہے. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ جتنی حدیثیں صحیح طریقے سے صحیح قرار پا گئی ہیں امت کے کام کے نتیجے میں وہ قرآن کے معنی ہیں اور قرآن بھی محفوظ ہے اس کے معنی بھی محفوظ ہے. تو یوں حدیث کو انہوں نے ایک اور اینگل سے یعنی ضمنی حدیثوں کو بھی ثابت کر دیا کہ وہ قرآن مجید کی طرح ہی محفوظ ہے. اب یہ جو بحث تھی اس کو اہل حدیث آج کل اس کو استعمال کرتے ہیں. چنانچہ اگر آپ نے خط و کتابت ایک صاحب کی گاندھی صاحب کے ساتھ پڑھی ہو تو ان کا خط بار بار یہ آ رہا ہے کہ آپ کے نزدیک جو حدیث ہے وہ وہی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہی بات ہے وہ وہی ہے. تو وہی کی اللہ نے حفاظت کی, استدلال جو ابن حزم کا تھا وہ بار بار یہ سوال کرتے آپ کو نظر آئیں گے. تو اہل حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو مسلسل یہ نظر آئے گا کہ وہ حدیث کو وہی قرار دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ آیت سورہ نجم کی استعمال کرتے ہیں کہ وما ینطق عن الہوا, سورہ قلم کی, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ وحی کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. یہ قرآن کے بارے میں آیت تھی لیکن انہوں نے ہر بات کو پکڑ دیا. اور یہ ظاہر ہے کہ بات بڑی مشکل ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوں, اپنے بیوی سے پیار کر رہے ہوں اور وہ بھی وحی ہوں, تو ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں. تو اب یہ جو پوری چلی آ رہی ہے داستان, اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث کے بارے میں سوال موجود ہے. اس کو تین بڑے لوگوں نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے, امام شافعی, داؤد زاہری اور ابن حزم. آگے چل کر ایک اور بڑا آدمی ہے جو تھوڑا سا نیا رخ دیتا ہے, وہ امام شافعی ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اصل چیز تو قرآن مجید ہے, سنت اس کے گرد گھومتی ہے, تو بس قرآن جس کو قبول کر لے اس کو قبول کر لو, جس کو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. تو یہ انہوں نے نیا نظریہ دیا جو پہلے چھپا ہوا ہے, لفظوں میں کہیں بیان نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حنفی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں, معتزلہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے امام شاطبی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ قرآن کے گرد گھومتی ہے تو اس لیے قرآن اصل ہے, باقی جو اس کی کوئی اصل کی حیثیت نہیں. چنانچہ یہاں سے آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ جو پرانا فرق تھا تو امام شافعی کے ہاں بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو داؤد زاہری کی بھی ہاں نظر آ رہا ہے, ابن حزم کے ہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے, وہ شاطبی کے ہاں آ کر ختم ہو جاتا. تو گویا آپ سمجھیے کہ 700-800 سال کی پوری تاریخ ہے جس میں حدیث کو اتنا اٹھایا جاتا ہے کہ وہ حدیث سنت میں شامل ہو کر ایک ہی چیز بن جاتی ہے. تو اب جو فرق کرنے والے ہیں وہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں کہ متواتر چیز کو اور خبر واحد دونوں کو ایک ہی لیول پہ رکھ دیا گیا. तो शास्त्री के यहाँ बस दो ही लफ्ज नजर आते हैं आपको, किताबुल्लाह और सुन्नत। ऐसा ही आपको बाद में फिर बहुत सारे लोगों के यहाँ तो ये चीज आपको मुसलसल नजर आएगी कि किताबुल्लाह और सुन्नत, किताबुल्लाह और सुन्नत एक ही चीज हो गए। अब हदीस का रिवायत हो या मतवातिर हो, उसमें कोई फर्क नहीं रहा। ये जो यहाँ पर उम्मत का वो दौर खत्म हो जाता है जिसमें आप समझ लीजिए कि कोई नई अप्रोच देने वाले पैदा हो रहे हैं, अब सबूत के एतबार से दो चीजें बिल्कुल पूरी उम्मत मान रही है कि वो यकीनी है, कुरान मजीद और मतवातिर सुन्नत। खबर वाहिद के बारे में मैंने आपको तारीख बता दी कि उसमें ये इस तरह से बात को आगे बढ़ाया गया। आखिरी जमाने में आकर फिर मौलाना फराही जो है वो अंग्रेजों के हमले के बाद जो भी दीन पर हुआ, कुरान पर हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला से पाते हुआ, तो उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। ये जमाना भी बहुत समझ लीजिए कि अहम है। इसमें सर सैयद एक बड़ा नाम है जो आप समझ लीजिए कि बर सगीर में मजहब का काम जितना हो रहा है इस वक्त, वो सर सैयद के उठाए हुए सवालों के जवाब की कोशिश है। वो इतने बड़े आदमी हैं, आप उनकी कुफर कह लें, जो मर्जी कह लें उनकी बातों को, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी तक उनसे बाहर नहीं निकल सके, और अभी तक सच्ची बात है कि सही तौर पर जवाब भी नहीं दिया गया। जो क्लासिकल तरीके के उलमा है उनकी तरफ से कोई तशफी बख्श, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। इन्होंने अरबों के उलमा को भी इस्तेमाल किया, जैसे नासिर अल्बानी साहब वगैरह, तो वो भी जो जवाब दे रहे हैं वो भी सर सैयद के उठाए हुए सवाल का जवाब नहीं। सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं कि सुन्नत तो कोई चीज है ही नहीं, कुरान मजीद है, अल्लाह की किताब है, तो और बस इसको थाम लेते हैं, बाकी सब छोड़ छाड़ दो। उसके नदीफा के रोक है, क्योंकि ये लोगों ने काम किया है, तो जिस तरह इमाम नदीफा की या इमाम शाफी की राय गलत हो सकती है, इस तरह हदीसें भी गलत होंगी, तो सुन्नत का चक्कर ही खत्म कर दो। ये सर सैयद ने अच्छा साफ सुथरा दो टोक, यानी जिसमें कोई उलझन नहीं है, वो हल दे दिया। ये हल जाहिर है कि पूरी उम्मत के लिए नाकाबिले कबूल था, तो बहुत ज्यादा शदीद रिएक्शन शुरू हो गया। बहुत सारी किताबें उनके खिलाफ लिखी गई, उन पर कुफर के फतवे दिए, लेकिन मौलाना फराही ने ये सोचा कि ये असल बात क्या होनी चाहिए। मौलाना फराही शागिर्द है शिबली नोमानी के, तो शिबली नोमानी के यहाँ एक अलीगढ़ में रहकर, सर सैयद के पास ही रहकर एक नई अप्रोच पैदा हुई। वो अप्रोच ये थी कि ऐसा क्यों ना करें कि हम जो पुरानी जितने भी अथेंटिक चीजें हैं उनको माने और जो अथेंटिक नहीं उनको छोड़ दें, और जदीद जमाने की जो चीजें साबित हुई हैं उसको माने, उनके खिलाफ दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं, वो हकायक है तो मान। ये उनके यहाँ अप्रोच पैदा हुई, तो शिबली नोमानी की इस अप्रोच ने मौलाना फराही को भी मुतासर किया। चुनाचे उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि हम जो पुरानी चीजें यकीन के साथ हमारे पास आ गई हैं उनको इनकार करने की जरूरत नहीं। तो चुनाचे उनकी जो इबारत है वो यूं है कि वही इब्ने हजम वाला इस्तदलाल है, लेकिन यकीनियात के दायरे में। इब्ने हजम उसको जमीनी तरफ ले गए, लेकिन इमाम फराही ये कहते हैं कि देखो ये कुरान के मानी समझने के लिए मतवातिरात के बगैर चारा नहीं है। अब इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि हम इब्ने हजम से काफी फर्क बात है। जो ये मिसाल के तौर पर लफ्ज पानी है, तो पानी हमारी उर्दू में मतवातर मान लगता, इसके बारे में किसी को शुबा नहीं है। जब मैं कहूँ पानी पिलाओ, तो सोसाइटी का जो भी इस पर कन्वेंशन है वो ही पानी मुराद होगा, और सोसाइटी अपने माहौल में जिस जिस तरह की तब्दीली करती जाती है इसके अंदर भी तब्दीली आती जाती है। बस मेहमान आए हों तो मैं कहूँ मैं बेड़ा पानी लेकर आओ, तो इसका मतलब कुछ मेहमान के लायक पिलाने की चीज है, और मैंने अपने लिए मांगा है तो हो सकता है सादा पानी मुराद हो। तो अब सादा पानी है या कोई मशरूब है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जो भी है, वो मानी बदलते रहेंगे लफ्ज़ पानी के, लेकिन वो सोसाइटी के कन्वेंशन के तहत जो वहां के लोग मान रहे हैं उस इलाके के। मौलाना ये कहते हैं, ये जुबान का एक सादा सा असूल है, मौलाना ये कहते हैं कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तवातुर के साथ जिन मानी में बोले जा रहे हैं उसी मानी में लिए जाएंगे। तो उन्होंने जुमला बोला कि भाई हम कुरान मजीद की इस्तलाहात को तवातुर, मतवातुर, सुन्नत की रोशनी में समझेंगे। ये एक बिल्कुल नई अप्रोच, बिल्कुल नई अप्रोच है कि लैंग्वेज ही से हम कुरान में दाखिल होंगे, लेकिन जो लैंग्वेज में उस लफ्ज के बारे में मतवातर में माने मौजूद हैं उसी की रोशनी में डिफाइन कर देंगे, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। چنانچہ سنت کو ایک ایسا عجیب و غریب سہارا ملا کہ جو پہلے موجود نہیں ہے. پہلے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. کم از کم شاطبی کی بات اور جو ابن حزم وغیرہ کی بات ہے وہ تو اب مولانا فراہی نے اس کو اٹھا کر قرآن کے ہم بلّہ کر دیا ہے کہ جس طرح قرآن تواتر سے آیا ہے اس طرح سنت متواتر ہے تو اس کے اندر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ذہن کے دائرے میں آتی ہے تو قرآن حدیث اس کو قبول کریں گے تو ہم مان لیں گے. یہ جو قرآن حدیث قبول کریں گے یہ ہر کتاب میں لکھا ہو, یعنی محدثین کی ہر سوائے اہل حدیث کی, محدثین کی ہر کتاب میں لکھا ہوا. اہل حدیث اور محدثین میں تھوڑا فرق ہے. اہل حدیث جو ہیں وہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں وہ عبد الوہاب کے پیروکار ہیں, لیکن جو محدثین ہیں ان کو بھی پرانے زمانے میں اہل حدیث کہا جاتا تھا. وہ اصولوں کے مطابق جو حدیث کا کام کرتے تھے ان کو کہتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کسی بھی محدث کی بڑے کی کتاب لے لیں تو اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ ہر حدیث کو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے, عقل کے مطابق ہونا چاہیے, سنت متواترہ کے مطابق ہونا چاہیے, یہ باتیں لکھی ملیں گی. تو مولانا فراہی وغیرہ کے ہاں بھی یہ بات اسی طرح سے جس طرح سے امت مان رہی تھی, محدثین مان رہے تھے, اس کو قبول کیا گیا. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مولانا اصلاحی آ جاتے ہیں. مولانا اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث ضمنی ہے, قرآن کے مطابق ہوگی تو مان لیں گے, لیکن اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے. یا درائے کے جو بھی اصول ہیں, گاندھی صاحب نے اس کو تھوڑا آگے بڑھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ معیار دو چیزیں ہیں, ایک قرآن مجید معیار ہے اور ایک سنت متواترہ معیار. جو دونوں یہ جو حدیث یہ دونوں قبول کر لیں گی وہ حدیث ہم مان لیں گے, جو یہ دونوں قبول نہیں کریں گی اس کو ہم نہیں مانیں گے. چنانچہ انہوں نے پھر ایک بہت واضح دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہے وہ تو مان لی جائے گی, جو مستقل بذات حدیث میں نیا حکم آئے گا. مستقل بذات کا مطلب ہے کہ نہ قرآن میں اس کی بنیاد ہے نہ سنت میں اس کی بنیاد ہے, صرف انڈیپینڈنٹ آف بوتھ دیز تھنگز, وہ صرف حدیث کے اندر ہے, تو اس کو ہم نہیں مانیں گے خواہ وہ کتنی ہی صحیح حدیث کیوں نہ ہو. یہ مکتبہ فراہی میں بھی نئی بات ہے, بہت ڈیولپ بات ہے, لیکن بات وہیں سے چل رہی ہے کہ اصل چیز متواتر ہے, یقینی چیز ہے. جو چیز یقینی ہے اس کے آگے سر جھکانا پڑے گا, جو یقینی نہیں ہے اس کو کوئی نہ کوئی سہارا دینا پڑے گا. جو شاطبی کی بات تھی, جو ابن حزم کی بات تھی, تو بنیادی استدلال سب جگہ پہ ایک ہی ہے کہ سہارا یقین کا چاہیے. اگر یقین کا سہارا مل جائے تو سارا کو پر نہیں, یقین کا سہارا ملتا تو زمین رہے گی, اس پہ غور و فکر جاری رہے گا, لیکن اس کو ہم دین اصل دین کا حصہ نہیں بنا سکتے. چنانچہ یہ اب جو بحث یہاں تک پہنچ گئی کہ حدیث کے اندر کوئی ایسی بات جو بنیادی حیثیت رکھتی ہو اس کو ہم دین کا حصہ نہیں بنائیں گے, البتہ جو قرآن سنت کی روشنی پر پوری اترتی ہو اس کو ہم بنائیں گے. اب انہوں نے دو حصے کر دیے حدیث کے, ایک وہ ہے جس میں قرآن حدیث کی کوئی تفصیل یا شرح کی گئی یا کسی حکم کی گدراش بیان کی گئی, ایک تو یہ کیٹیگری حدیث کی ہوگی. دوسری حدیث کی کیٹیگری وہ قابل قبول ہے جس میں حکم آیا قرآن میں ویسے نماز پڑھو, تو نبی صاحب نے نماز پڑھی سنت کے طریقے پر لیکن کچھ آپ نے اضافی کام کیا, تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مثال کے طور پر لمبا آپ کے قیام, آپ کا رکوع, آپ کا رکوع کے بعد اٹھنا, آپ کے دونوں سجدے ایک ہی لینتھ کے ہوتے تھے ٹائم کے اعتبار سے, تو اب یہ اصلاح ہو جائے ہم مان لیں گے کوئی مسئلہ نہیں. نماز ہے, نماز پڑھتے ہوئے آپ نے یہ ایک خوبصورت نماز پڑھی کہ ہماری طرح نہیں کہ بس ٹائم پاس کیا اور چلے آئے, تو آپ نے ایک لمبی محتاط نماز پڑھی. جس طرح آپ کی تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی تھی کہ آپ تو قیام میں کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا کہ بس کھڑے ایسے کھڑے رہیں گے, شاید جان نکل گئی, سجدے میں گئے ہیں تو اٹھ ہی نہیں رہے. تو آپ کے جو اتنے لمبے لمبے قیام اور سجدے ہیں یہ آپ کا اسوہ ہوگا. تو دو چیزیں آ گئیں, قرآن سنت کی وضاحت یا ان کے کسی حکم کی کوئی برانچ چھوٹی آف شوٹ بیان کر دی, یا آپ کا اس وقت بیان. یہ گاندھی صاحب نے اس کو یہ روک دیا ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنا بھی ماضی کی تاریخ سے چھن چھنا کے بات پہنچ رہی تھی اس میں ساری باتیں سیٹ ہو جاتی ہیں. وہ جو امام شافی چاہتے تھے کہ یہ علم کا ذریعہ نہ بنے, گاندھی صاحب کی بات سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نئی کوئی چیز اضافہ نہیں کر رہے, تو نئی چیز اضافہ کریں گے تو علم ماننا پڑے گا. جو امام شافی نے بات کہی تھی وہ بالکل منون یہاں آ کے پوری ہو رہی ہے, وہ خود پوری نہیں کر سکے تھے. اسی طرح یہ بات کہ حدیث قول رسول ہے اس کو ایسا بھی چھوڑ نہیں دینا چاہیے, ساری امت اس پر لڑ رہی تھی, وہ بھی مانی گئی کہ جی بالکل ٹھیک ہے, جہاں جہاں یقین کا سہارا مل گیا قرآن و سنت کا ہم اس کو قبول کر لیں گے. تو یہ ایک شاندار جگہ ہے جہاں پہ اب, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات امت کو ابھی اس پہلو سے سمجھائی بھی نہیں جا سکی, امت اس کو سمجھنے کو تیار بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کئی, اس کی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقلید کا جو تصور ہے, اپنے آئمہ سے, اپنے گروپ سے, اپنے مسلک سے باہر نکل کر سوچنا حرام سمجھتے ہیں, اس لیے سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علمی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل سے, دلیل سے جذبات پیدا کرتے ہیں. مثلا مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اب میں اس کے ساتھ محبت بھی ہے, لگن بھی ہے, اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں. یہ استدلال سے جذبات پیدا کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایفیلیشن پہلے ہوتی ہے, دلائل بعد میں آتے ہیں. تو مثال کے طور پر حدیث قول رسول ہے, بس جی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی, مجھے محبت ہے, اب ایسی کی تیسی سب دلائل بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ دونوں اپروچز جو ہیں ہمارے ملک میں, جو ہندوستان پاکستان ہے, اس میں دوسری اپروچ زیادہ چلتی ہے کہ پہلے ایفیلیشن ہے, بعد میں سمجھیں گے کہ ہوا کیا ہے. جذباتی فیصلے پہلے ہیں, سوچنے کا عمل بعد میں. اس وجہ سے وہ یہ ایسی کوئی بات سننے کو آمادہ ہی نہیں ہے جو آپ کہنے کے مسئلے کو حل کرنے والی ہیں. استاد گرامی کا دوسرا جو بڑا پہلو ہے, جو اضافہ کیا ہے انہوں نے مکتب فراہم کے کام میں, وہ یہ ہے کہ بہت ساری حدیثیں جو پہلے حل نہیں ہوئی ہوئی تھی, وہ انہوں نے قرآن سنت کے مطابق کر کے ثابت کر دیا کہ یہ ایسے ہی. مثلا رجم کی جو حدیث ہے وہ مولانا فراہی ہی حل کر گئے تھے کہ یہ اس آیت کے تحت نہیں اور دوسری آیت کے تحت. تو اس طرح سے اس مکتب فکر نے یہ ایک عجیب و غریب کام کیا ہے کہ حدیثوں کی صحیح پلیسمنٹ بھی کر دی ہے. یہ حدیث قرآن کی کس آیت سے, اس سے نہیں تھی جس سے قرآن لوگ سمجھ رہے تھے, بلکہ اس سے مسئلہ حل ہو گیا. حدیث ہی مان لی گئی, قرآن بھی واضح ہو گیا اور کوئی نص نہیں ہو. اگر آپ فقہ کی ساری جو کوششیں اس میں پڑھیں تو ان کو دو تین بڑے مسئلے پیش آ رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کچھ کہہ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے ابھی مثال دی امام شافعی کی, تو ہمارے فکر میں آ کے یہ مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے ہمارے مطابق ذخیرہ احادیث میں کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہو. ٹکراؤ کس لیے تھا کہ غلط آیت کے نیچے رکھ کر اس کو غور کیا جا رہا تھا. تو رجم کی آیت اگر سورہ نور کی اذانے وزانیہ والی آیت میں رکھیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا, سورہ مائدہ کی آیت کے نیچے رکھیں تو بالکل اس کے مطابق ہو جاتی ہے. اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ میتا حرام ہے تو حرام ہے میتا, اب مسیح مر جائے تو نبی سم کہتے ہیں کہ حلال ہے. حدیث میں آ گیا واضح طور پر, آپ نے کہا کہ جو مسیح مر جائے وہ تمہارے لیے حلال ہے, سوائے اس کے اوپر تیرنے لگے تو پھر نہ کھاؤ. اس کا مطلب تو بس یہ ہو گئی, کچھ ہو گیا. تو آپ نے یہ بات کہہ دی, اب تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مردار حرام ہے, تو آپ کیسے حل کریں؟ تو یہ تو حدیث کا ٹکراؤ ہو گیا. تو اب دیکھیے, میں اس کو دوسری مثال سے سمجھاؤں گا. استاد گرامی یہ مثال دیتے ہیں کہ ہم پنجاب کے لوگ, اردو والے جو لوگ ہیں, وہ اگر کہیں کہ میں آلو گوشت سے سالن پکایا ہوا تھا تو اس میں چکن مراد نہیں ہوتا, مچھلی مراد نہیں ہوتی, گوشت کا لفظ بولا. حالانکہ کہنے کو دونوں گوشت ہیں, لیکن جب کہتے ہیں میں گوشت کھا گیا ہوں تو نہ مچھلی مراد ہوتی ہے, نہ مچھلی مراد ہوتی ہے, نہ مرغی. تو اسی طرح سے جب میتا بولتے تھے عرب تو اس میں مچھلی شامل نہیں ہے, یعنی مچھلی مری ہوئی مچھلی کے لیے میتا کا لفظ نہیں بولا جاتا. تو اب یہ خود بخود بات نکل آئے گی کہ جو میتا جن کو کہا جاتا ہے بس وہی حرام کیے گئے, جس کو میتا نہیں کہا جاتا اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. تو اس طرح سے بالکل وہی اصول ہے جو آپ کو صلح حدیبیہ کے صلح نامہ میں نظر آتا ہے, کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی آئے گا وہ مدینہ ایمان لا کر اس کو واپس مکے بھیجا جائے گا. تو عورتیں آئیں جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کا تو لکھا نہیں, جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ مردوں کے لیے, بس عورتیں نہیں جائیں گی, عورتیں مدینہ میں رہیں گی. تو یہ لفظوں کا ایک قانونی استعمال ہوتا ہے, جب کوئی قانون دیا جاتا ہے تو لفظ اپنے ایکچوئل میننگ میں لیا جاتا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری حدیثیں لینگویج کی وجہ سے, کیونکہ پہلے لوگ جو تھے وہ لینگویج کی اپروچ چھوڑ چکے تھے فقہ کے اثر کی وجہ سے, بس وہ فتوے موجود ہیں ان کی روشنی میں آپ نے دیکھنا ہے. تو لینگویج سے جب اپروچ کیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں. ये इस मकतबे फिक्र का ये कारनामा। अब रह गए कि इस पर जो इतराजात हैं हमारे मकतबे फिक्र पर, वो एक लफ्ज ऐसा अजीब व गरीब सा इख्तियार कर लिया गया है कि ये मुनकर हदीस। मुनकर हदीस हमारी इस्लामी तारीख में बिल्कुल नई इस्तिलाह है। मुनकर सुन्नत तो कहा जाता था, मुनकर हदीस कहना अजीब व गरीब बात है। इल्मी दुनिया में यानी लाखों हदीसें खुद मुहद्दिसीन अकाबर मुहद्दिसीन ने छोड़ दी हैं। एक के नजदीक मसलन मुस्तदरक के हाकिम जो है उनका दावा यही है कि भाई जो इमाम बुखारी और मुस्लिम के मियार पर पूरी उतरती थी वो मैं लेके आया हूं, लेकिन उन्होंने ले ली है हदीस, हालांकि मियार उन्हीं का है। तो अब इस तरह से इमाम बुखारी के बारे में आता है कि 4.5 लाख के करीब या 4 लाख के करीब उन्होंने हदीसें इकट्ठी की, तो सारी हदीसों में से सिर्फ 4,000 उन्होंने लिखी। और वजह क्या बताई कि इसलिए कि किताब बहुत बड़ी हो जाएगी। एक किताब में लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी सुनिश्चित बात नहीं, उसकी वजूहत में लिखा हुआ। तो अब ये अगर 4.5 लाख हदीसों में से सिर्फ 4,000 कबूल करेंगे और 3,96,000 नहीं लेंगे तो क्या ये इनकारे हदीस? हरगिज ऐसा नहीं है। ना इमाम बुखारी मुनकर हदीस थे ना कोई और, होता सिर्फ ये है कि हमारे मियार पर वो पूरी नहीं होती। मसलन एक अल्लाह तआला की रहमत करे सरफराज नईमी साहब होते थे, बरेलवी मकतबे फिक्र के अच्छे उलमा में से हैं पाकिस्तान के, वो शहीद हो गए एक खुदकुश हमले में। तो अलफ प्रोग्राम जो चलता था जियो पर, तो उसमें मैं था और वो भी थे, तो मैंने ब्रेक में उनसे कहा, चूंकि बुजुर्ग थे तो मैंने उनसे ब्रेक में कहा कि मैं क्या आपको हदीस के मौजू पर था, तो क्या मैं ये बात करूं ऑडियंस के सामने कि हनफी खुद हदीस को नहीं मानते, मसलन रफाइदान की हदीसें 450 के करीब आप नहीं मानते? तो उनका नहीं, ये तो मकतब की बातें होती हैं, इसको पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता, ये बात ना कर। तो खुद जो अहले हदीस के मुकाबले में अगर अहनाफ को देखा जाए तो 450 हदीसें जो रफाइदान की वो इनकार करते हैं, अमल नहीं करते उसके ऊपर। तो क्या हनफी मुनकर हदीस है? हरगिज ऐसा नहीं है। कुछ असूल हैं जिनकी वजह से कुछ हदीसों को हमेशा कुछ लोग इनकार करते आ रहे हैं, कुछ हदीसें हैं जो कुछ मकतब वाले मान रहे हैं, दूसरे मकतब वाले उसको नहीं मान रहे मकतब फिक्र। तो मकतब फिक्र की अप्रोच किस तरह से बात मानी जाएगी, किस तरह से रद्द की जाएगी, इसकी वजह से बहुत सारी हदीसें नहीं मानी जाती बहुत सारे मकातब फिक्र में। खुद अहले हदीस मसलन हमारे यहाँ मसूद अहमद बीएस जो साहिब थे, उनकी जो जमात है वो सजदों से उठकर भी रफाई बयान करती है, एक रवायत में मौजूद है, लेकिन मेन स्ट्रीम अहले हदीस सजदों से उठकर रफाई बयान नहीं करते। तो क्या हम कहेंगे कि अहले हदीस इस हदीस के मुनकर? उनका तो नाम ही अहले हदीस है। इसी तरह ये जो अहले हदीस हैं वो उन रवायतों को जिसमें रफाई बयान का जिक्र ही नहीं है उनको कोई अहमियत नहीं देते, हालांकि बहुत सारी हदीसें बुखारी और मुस्लिम में ऐसी हैं कि नमाज का तरीका बताया गया है लेकिन उसमें रफा दान का जिक्र नहीं। तो रफा दान के बगैर नमाज को बिल्कुल गलत नमाज समझते हैं। तो ये वजह क्या है? वजह अप्रोच। अप्रोच की वजह से वो असूलों पे आप इतराज कर सकते हैं उन बातों पे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फला आदमी मुनकर हदीस है। मेरे अपने मुताले की हद तक, मैं कुछ दिफा करने के लिए नहीं कह रहा, अपना एक मुताले का हासिल बता रहा हूं कि गुलाम अहमद परवेज समेत जो बिल्कुल यकलख्त हदीस का इनकार कर देते हैं, कोई हम नहीं मानेंगे, उनके समेत कोई आदमी उम्मत में ऐसा नहीं है जो कौले रसूल को ना मानता हो। इख्तलाफ इसमें नहीं है कि कौले रसूल को मानना है कि नहीं मानना, इख्तलाफ इसमें है कि ये कौले रसूल है कि नहीं है, ये जो हदीस पर्टिकुलर हदीस है ये कौले रसूल है कि नहीं है, इख्तलाफ इसमें है। तो सर सैयद ने जब सारी हदीसों का इनकार किया और परवेज ने, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कौले रसूल को नहीं मान रहे, तो अपनी सारी किताबें अहले हदीस ने जो लिखी हैं, जो अहनाफ ने लिखी हैं, वो कौले रसूल की हुज्जत को मनवाने पर लिखी। वो जिस वजह से इनकार कर रहे हैं वो कौले रसूल होने की वजह से इनकार कर रहे हैं, कौले रसूल ही नहीं है, 250 साल बाद जमा होनी है। तो अब होना क्या चाहिए? हर हर हदीस को साबित करना पड़ेगा आपको कि ये कुरान के मुताबिक है या नहीं है, सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। तो उस्ताद इकरामी का मिजान के अंदर ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने बहुत सारी इख्तलाफी अहदीस, बहुत सारी इत्तेफाक शुदा अहदीस सबको प्लेसमेंट कर दिया कि ये कुरान के इस हुक्म के तहत है, ये सुन्नत के इस हुक्म के तहत है। तो ये उनका अगला कारनामा है जिसको मेरा ख्याल है कि अभी शायद कोई 150 लग जाएगी समझने में कि ये कितना बड़ा काम हो गया है। तो असल में मुनकर हदीस कहना इतनी बड़ी गलती है किसी को भी कि यानी वो भी जो मुनकर हदीस वाकई हकीकी तौर पर बन सकते हैं बिल्कुल आउटराइट ही वो कहते हैं कि नहीं मानेंगे, उनको भी मुनकर हदीस कहना गलत है क्योंकि वो ये साबित करते हैं कि हम कौले रसूल को मानते हैं, कौले रसूल साबित तरीके से हम तक पहुंचा नहीं, उनका कहना यह है। तो एक तो ये बात है कि मुनकर हदीस की जो टर्म है वो बिल्कुल गलत है, वो बोली नहीं जा सकती। जो भी शख्स कौले रसूल की हुज्जियत को मानता हो और एक पर्टिकुलर हदीस को कह रहा है कि हदीस नहीं है तो ये मुनकर हदीस नहीं हो सकता। दूसरी जो बात है वो ये कि मेरे उस्ताद पर मौलाना फराही पर इस्लाही साहब पर ये तोहमत है, ये कोई दुरुस्त बात ही नहीं है। तोहमत का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपके अंदर नहीं पाई जा रही और लोग उसको कह रहे हैं कि आप ये करते हैं, क्योंकि खुद मीज़ान जो है वो अगर आप देख लें तो मीज़ान के अंदर कोई 1100-1200 हदीसें जो हैं बिल्कुल हर सफ़े पर आपको नजर आ जाएंगी। ईमानियात देख लें, इबादत देख लें, मुआशरत देख लें, वो हदीसें और खुद मौलाना फराही के यहाँ अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो वो अजीब व गरीब तरीके से अचानक एक हदीस ले आएंगे कि देखो ये इसकी वजह से ऐसा है। हाँ एक बात बहुत लोग उछालते हैं कि तदब्बुर कुरान में हदीसें को है कोई 22-23 के करीब है, ऐसा कहने को कहा जा सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन असल में उसकी वजह ये नहीं है कि ये इनकार हदीस की वजह से या हदीस से नफरत की नौजबिंदा या इस्तेखफाफ की वजह से है, वो चूंकि तफसीर ही लिसानी तौर पर कर रहे हैं तो लिसानी तौर पर वो लफ्जों से इस्तेशाल करते हैं कि भाई इस लफ्ज की वजह से, इस आयत के कॉन्टेक्स्ट की वजह से इसका मतलब ये है। तो वो अगर हदीस की बुनियाद पर तफसीर कर रहे होते तो बिल्कुल और तफसीर होती, तो चूंकि वो लैंग्वेज के एतबार से कर रहे हैं तो उनका वहां पर किसी बाहर की चीज को लाना उस असूल के खिलाफ होगा। तो वो असूल की वजह से वो तफसीर इस तरह से है, ना कि वो इस वजह से है कि वो हदीस को नहीं मानते। अगर उन्होंने एक हदीस से भी इस्तदलाल किया है कहीं तो इससे साबित होता है कि हदीस को मानते हैं। तो 21-22 तो ये खुद जो इनकार करने वाले मान रहे हैं, जो उन पर इतराज करते हैं, तो 21-22 को मानने वाले आदमी को मुनकर हदीस तो हर जगह नहीं कहा जा सकता। तो ये वो चंद पहलू हैं। अलबत्ता ये जो बहसें हैं इसमें एक चीज और समझनी चाहिए, वो ये है कि जो अहकामी अहादीस है उसमें हमारे यहाँ तो हनाफ वाली बातें भी मानी जा रही हैं और अहले हदीस वाली। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने हदीस को वो जगह नहीं दी कि वो कुरान को मंसूख कर रही हो या सुन्नत को मंसूख कर रही हो, क्योंकि हम उसके तहत ले आते हैं तो हमारे लिए ये मसला ही पैदा नहीं होता। फुकहा या अनाफ के लिए हो सकता है वो कहेंगे तो कुरान को बस उसको मंसूख कर रही है तो हम नहीं मानेंगे, हमारे नजदीक वो मंसूख करती नहीं होती, वो या वजाहत है या फरा है या वो उस पर नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए हमारे यहाँ तो बल्कि हम यूं अगर मैं कहूँ कि उस्ताद तक आते आते बात यूं हो गई है कि हम अहले हदीसों से बढ़कर हदीस को मानते हैं। अगरचे ये जुमला अपने बोलने के लिहाज से ठीक नहीं है लेकिन सच्ची बात यह है कि जितनी हदीसें कुछ अनाफ ने छोड़ दी थी, कुछ अहले हदीस नहीं मान रहे थे, हम दोनों को मान रहे हैं क्योंकि हमने वो आराम से सेट हो जाएगा। अच्छा कुरान की ये बात थी उसके नीचे ये हदीस चल जाएगी, ये सुन्नत की बात है इसके हदीस मानी जाए बस। तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन है बाकियों के मुकाबले में। तो ये पहलू है हदीस के पहलू से जो आप तो कहना चाहेंगे और जरूर पूछना चाहेंगे कुछ।
जो सर सैयद अहमद खान के जो एक सवाल का आपने जिक्र किया उस आप कह रहे कि जवाब अभी तक हम उससे निकले नहीं है, तो बस ऐसे और क्या चीज है जो कि
एक तो हदीस का इशू है जी, जैसे बात वाजे हुई, इसी तरह कुरान मजीद की तफसीर के असूल है, उन्होंने जो असूल कायम कर दिए हैं उन असूलों को के मुताबिक तो वही तफसीर बनेगी जो वो बना रहे हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं है। उस उनकी बात को फिर गुलाम परवेज साहब ने आगे बढ़ाया और लफ्जों उन्होंने असूल ये कायम किया था कि लफ्ज के दो मतलब हो सकते हैं, एक वो जो यूसिल में होता है कि मसलन हम पानी के लिए बोल रहे हैं, एक उन्होंने कहा कि नहीं उसके रूट्स के मीनिंग में जाना चाहिए। मसलन जिनकी उन्होंने ताबीर की कि भाई ये तो जिन उनसे निकला हुआ है तो इसलिए जिन को उजाटपन या किसी कुबत का नाम है तो ये नेगेटिव कुबतों का नाम है जिन जो है, और मलक जो है वो जरा पॉजिटिव कुबतों का नाम है। गुलाम परवेज साहब ने इसको इस मानी में लिया कि जिन का मतलब है उजाड़ इंसान, अनएजुकेटेड और जंगली किस्म के लोग, ये उन्होंने मतलब लिया। تو لفظ کہاں سے چھپے ہوئے، جن کا ایک دوسرا مطلب چھپنا، تو یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، یعنی جنگلوں میں چھپے ہوتے تھے، راتوں کو آتے تھے، کاروگری کرتے تھے، جا کے چھپ جاتے تھے، تو انہوں نے لفظ کے روپ میں چلے گئے۔ تو اس کو بڑی اچھی مثال استاد دیتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہوگی کہ میں آپ سے کہوں کہ میں شوربے سے روٹی کھا کے آ رہا ہوں، تو شوربے تو کا مطلب تو سالن ایک نام ہے، لیکن روٹس کے اندر چلے جائیں تو شور نمک کو کہتے ہیں، با پانی کو کہتے ہیں، تو روٹس کے اندر جا کر مطلب یہ ہو جائے گا نمکین پانی سے کھانا کھا کے آ رہا ہوں، تو دونوں سے معنی تبدیل ہو جائے گی۔ میں اچھے خاصے خوش ذائقہ سالن کی بات کر رہا تھا، آپ نے کہا جی بڑا غریب آدمی ہے، نمک میں پانی ملا کر روٹی کھا رہا ہوں۔ یہ اس طرح سے سر سے ہوتا ہے، اس کا ابھی تک ہمارے علاوہ کسی نے صحیح جواب نہیں دیا، اور بلکہ اگر آپ اس کو جزارت نہ سمجھیں تو میرے خیال میں اہل حدیث برادری سر سید اور غلام پرویز کی تفسیر سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا خود سر سید کے ماننے والے بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات، کیونکہ اس میں بعض ایسے مسئلوں کا حل ہے جو جدید زمانے پیدا ہوئے، لیکن سر سید نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی، غلط ہو صحیح ہو اس کی بحث الگ ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے شریعت کے پاس پہلوؤں کا، عقیدے کے پاس پہلوؤں کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، جن کا یعنی یوں سمجھے کہ جتنی چیزیں انہوں نے انکار کی ہیں اس کا جواب ہم کیسے دیتے ہیں، جتنے دیے گئے ہیں ہمارے کلاسیکل علماء کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں تو ہوا ہے، یہ جواب تو ان کو بھی نظر آ رہا تھا، وہ قرآن کی تفسیر جب کر رہے تھے تو پرانی تفسیریں کیا ان کو معلوم نہیں تھی، تو جواب یہ کہ یہ کیوں نہیں ہے، آپ کی بات درست کیوں نہیں ہے، یہ جواب نہیں دیے گئے۔ اور جو انہوں نے کہہ لیجیے کہ اپروچ، یا جیسے سقراط اور افلاطون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلسفے کے سارے سوال اٹھا لیے، سوالوں میں کبھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور فلسفے کے اندر جواب مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سر سید کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مغربی قوتوں کے آنے کے بعد جتنے نئے سوالات پیدا ہو سکتے تھے وہ اٹھا رہے، وہ ان کی جو مقالات ہیں وہ ساری کی ساری جواب دینے کے لائق ہیں، دو تین جلدیں ہیں اس کی، 15-16 جلدیں کرنا چاہیے اس سائز کی، تو اس میں جتنے بھی ان کے اہم موضوعات ہیں ان کو انہوں نے اٹھایا ہے، ان کا کسی نے جواب نہیں دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ باقی امت ان کے مقابلے میں تھکی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اتنا
لیکن مکتب ابراہیم سے کسی نے اٹیمپٹ کی ہے ان کے سوالوں
کو؟ ہم نے ان کے جتنے بھی اصولی موقفات ہیں ان کو تو غلط طور پہ ثابت کر دیا ہے، اگرچہ سر سید کو ایڈریس کر کے نہیں، لیکن جو بھی ہماری چیزیں جانتا ہوگا جب سر سید کو پڑھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ باتیں کمزور ہیں، لیکن ہم نے سر سید کو خود ایڈریس اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے تینوں جو اساتذہ ہیں انہوں نے بڑے چیلنج کو قبول کیا تھا کہ مغرب کی طرف سے جو چیلنج آ گیا ہے اس کو پہلے ایڈریس ہونا چاہیے، تو چونکہ یہ عمر کے اندر کے ایک آدمی ہے کسی وقت خود ہی ایڈریس ہو جائیں گے، تو اگر ہم مغرب کو جواب دیں، کیونکہ وہ بھی مغرب کا جواب دے رہے تھے سر سید بھی، تو جب ہم صحیح جواب دے دیں گے تو سر سید کی باتوں کا خود بخود جواب ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے فرائی صاحب اور اسلائی صاحب نے اور پھر آگے گاندھی صاحب نے دین کو پازیٹیولی سارا سمجھا لیا، قرآن کو بھی اور دین کو بھی، یہ خود ایک بہت بڑا جواب ہے جو پڑھنے والا سمجھ جائے گا تو اچھا یہ بات تھی، سر سید کی بات کی اب ضرورت ہی نہیں۔
یعنی جو آپ بات کریں گے مغرب کے جواب دے رہے ہیں، مغرب تک تو وہ بھی پہنچا نہیں ہے، یعنی شاید ہماری کتابوں میں آ گیا ہے لیکن وہ جو کام ہے شاید وہ بھی اسٹارٹ نہیں ہوا۔
جی بالکل نہیں اسٹارٹ ہوا، بلکہ جو ٹرانسلیشن ہوئی ہیں انگلش میں وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو کہنا چاہیے کہ صحیح طرح سے کنوے کر سکیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، مثلاً میں کہوں جی کہ ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی، یہ جملہ ایک انگریز کو سمجھانا ہو تو ہمیں پورا ایک لیکچر دینا پڑے گا، نماز کیا ہوتی ہے، فرض ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرے آپ کے لیے جملہ ہے بڑا آرام سے، جیسے پانی پلاؤ گئی اسی طرح کا جملہ ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ایک انگریز کو نماز کا پتہ ہونا چاہیے، پھر پتا چلے گا فرض ہونے کا پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے۔ تو ہم ٹرانسلیشن تو کر دیتے ہیں لیکن وہ معنی کیا بتاتے ہیں۔ میں فادر ہرمن میرے پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے، تو ان کو میں نے رینائسنس بڑے شوق میں لیا، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گیپ کتنا بڑا ہے۔ تو میں نے ان کو رینائسنس کی کاپی دی ایک، تو اگلے ہفتے جب پڑھنے آئے تو میں نے کہا آپ نے پڑھا؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں آیا کچھ بھی، اس میں پھر وہ 5 سال رہے پاکستان میں, وہ آئے ہوئے تھے کرسچن مسلم ہارمونی کے اوپر ان کا پروجیکٹ تھا. جب وہ 5 سال کے بعد مجھے فارغ ہو چکے, 2-2.5 سال پڑھا ان میں سے, تو انہوں نے اردو بھی سیکھ رہے تھے کسی سے, تو مجھے کوئی 5 سال کے بعد ان کا فون آیا کہ مجھے وہ والا ایشو چاہیے جس میں کوئی خاص موضوع تھا. میں نے کہا آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا, کہتے اب آنے لگ گیا. میں نے کہا وہ کیوں, کہتے میں اردو جان گیا. یہ فرق ہے کہ ہم اپنی بات اردو ہی میں کر رہے ہوتے ہیں, یہاں رہ کر ان کو کچھ معلومات بھی ہو گئی, نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے. تو تدبر قرآن میں انہوں نے پھر پی آئی ٹی کی وہاں اسلائی تھے, تو اس میں وہ یہیں آسٹریلیا کے تھے, رابطے میں نہیں ہے سب, تو اس میں میری بھی کچھ ان کے سپورٹ کرتا رہا ان کو مسائل. انہوں نے علی گڑھ سے کیا لیکن تیاری وہ پاکستان میں ہی کر کے گئے تھے. تو کہتے ہیں یار تم لوگ عجیب طرح سے کتابیں لکھتے ہو. مولانا اسلائی نے شروع میں کہا تواتر ہوتا کیا ہے, کوئی ایک پوری میں نے کہتا ہے جو مقدمے کے 25-26 صفحات ہیں, میں تواتر ڈھونڈتا رہا ہوں کہ کیا ہے, لیکن بس میں لکھ دوں. تو ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم ایسی چیزیں تیار نہیں کر پائے کہ جو لوگوں کو بالکل جو واقف نہیں ہے ان کو واقف کرا سکیں. تو اس لیے میں نے اپنے تو ایجوکیشن کے پروگرام میں سوچا ہوا کہ غیر مسلموں کے لیے باقاعدہ ہم ٹیکسٹ بکس تیار کریں گے جس میں یہ ہر چیز کی تفصیل بالکل 0 لیول پہ جا کر بتائی جائے گی.
نہ صرف میرے خیال میں, اس کے علاوہ بھی کہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہے کہ جس طرح سے ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی میں اس لیے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ جیسے جو اسلام ہے جس کا ٹرانسلیشن شجاع صاحب نے کیا, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ٹرانسلیشن نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, جیسے انسان کو وہ مین کر کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, وہ بہت بڑا فرق ہے.
صحیح بات,
بچے اس کو, یعنی میں خود کہتے کہتے رک گئی, آپ ہیومن مین کائنڈ کہیں تو وہ ایک بالکل وہاں فٹ ہوتا ہے, آپ مین کہہ کے اس کو وہ بالکل ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. بالکل,
جس طرح ایڈریسز جو ہیں بار بار استعمال ہوئے, لیکن آڈینس ہم یہاں نارملی آڈینس کہتے ہیں کہ آڈینس, تو یہ ان کو بتایا ایڈریسز ہو گئے ہیں,
کیونکہ یہاں پہ جو سب سے بڑا وہ ہے کہ بھائی ایکوالٹی, ہر چیز میں ایکوالٹی ہے, ایکوالٹی وہ آپ کو وہ میننگ نہیں دیتا
ایسے ہی. تو یہ سمجھیں جو ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے جو ہم انگلش سمجھتے ہیں وہ یہاں مل گئے. حالانکہ میم تو ظاہر ہے کہ ہیومن کے معنی رکھتا ہے وہ, لیکن ہر جگہ نہیں رکھتا.
بالکل بالکل. ایک سوال, جس طرح سے بتا رہے ہیں برے میں جو کام ہوا, اس کے علاوہ بھی اسلامک ورلڈ ہے, اس میں تو کام ہو رہا ہوگا نا کہیں نہ کہیں, اس کے پیرل یا اس جیسا یا
ہاں جو مصر ہے وہ ہمارے ہی طرح زیادہ ذخیرے سے, سعودی عرب والے نئی آواز کو نکال دیتے ہیں تو وہ مصر میں مرکز بن جاتا ہے ان کا. تو بہت سارے لوگ مثلا رشید رضا, علامہ شلتوت اور ناصر البانی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نئے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی. بچے ناصر البانی کو ہم ٹریڈیشن کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے نئے سرے سے حدیثوں کو دوباری تمام حدیثیں جو ہیں ان کو تحقیق کی ہیں. محمد الغزالی ہیں, یہ ان کو اس طرح سے ناپسند کیا جاتا ہے عربوں کے یہاں جس طرح سے ہمیں ہندوستان پاکستان میں ناپسند کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ نئے سولوشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں سوالات کے جواب. ابو سفر غزالی صاحب کا نام بھی معروف ہے, تو یہ نئے سوالات کو کم از کم ایڈریس کرتے ہیں. محمد الغزالی کی اپروچ تقریباً وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انکار حدیث کی طرف رجحان چلا جائے گا. علامہ شبدوت بھی ایسے ہی ہیں اور رشید رضا بھی, تو یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح کے انکار حدیث ابھی ہم نے ایکسپلین کیا اسی طرح کا, وہ حقیقی معنی میں نہیں, تو وہ بھی یہ اپروچ ہے. لیکن ان کے ہاں اتنی خرابی نہیں ہے جتنی ہمیں سر سید پرویز کے ہاں نظر آتی ہے, لیکن بھر وہ بھی نئی باتیں کر رہے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور محمد الغزالی اور شتا جو ہیں ان کے ہاں سنت کی طرف رجحان تقریباً ویسا ہے جیسا کہ ہمیں مولانا فراہی کے ہاں نظر آتا ہے, کہ بھائی سنت کو ماننا ہی چاہیے لیکن کس طرح سے مانیں گے کیا کریں گے, تو وہاں بھی ہے. اسی طرح نظم قرآن کا جو کانسیپٹ ہے کہ قرآن کو کانٹیکسٹ کی روشنی میں سمجھنا ہے, یہ بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں, اور اگرچہ وہ آپ سمجھ لیں کہ نظم کا عجیب و غریب تصور ہوگا. مثلاً ایک صاحب ہیں, ان کا نام بہر, انہوں نے سورہ فاتحہ کو مرکز مانا ہے اور ہر سورہ کو سورہ فاتحہ کے کسی لفظ سے یا کسی آیت سے اس کو جوڑ دیں گے. ان کے ہاں نظم کا تصور یہ ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو, لیکن وہ نظم اصل میں جدید زمانے میں آ کر اس لیے ضروری ہو گیا کہ ہم فیصلہ کیسے کریں کہ اس آیت کا مطلب وہ ہے جو شافعی لے رہے ہیں یا وہ ہے جو مالک لے رہے ہیں یا وہ ہے جو حنبلی لے رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کرنا ناممکن نہیں ہے سوائے اس کے کانٹیکسٹ ہو. تو جب یہ سوالات پیدا ہوئے شدت کے ساتھ سامنے آئے تو ان سب لوگوں نے کانٹیکسٹ کی طرف پناہ لینے کی کوشش کی. تو جتنا بھی میرا مطالعہ ہے اس میں سب سے کامیاب کوشش ابھی تک مولانا فراہی کی ہے, اگرچہ ان کی باتیں ابھی عرب میں پہنچ رہی ہیں آہستہ آہستہ, اور جن جن تک پہنچ رہی ہیں وہ امیزمنٹ کی کیفیت میں ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا.
دوسرا جو رسول کا جو کانسیپٹ ہے کہ رسول کی اور نبی کا جو ڈفرنس جو میرے خیال میں بالکل بیس پہ آپ کا ریلیٹ کرتا ہے,
یہ کانسیپٹ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے.
تو وہ چیز کیونکہ اگر آپ دیکھیں کل بیان میں اور باقی تفسیروں میں اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ بالکل دو راستے ہو جاتے ہیں. بالکل
یہ باہر عرب دنیا میں کوئی واقف نہیں ہے. ابن حزم ظاہر میں آخری آدمی ہے جو اس سے واقف ہیں, اور محدثین میں میرا خیال ہے کہ فتح الباری کے جو مصنف ہیں وہ واقف ہیں. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کتابوں میں غائب ہو گیا تھا سب, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی واقف نہیں ہے. ابن حزم نے صرف ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے اپنی دیوان السیرہ میں, بالکل یہی ضابطہ کہ رسولوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب بات چلی آ رہی تھی, بلکہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے دوران مجھے کتابیں, میں کبھی اورینٹلزم کو پڑھا نہیں تو پڑھنی پڑی, کورس کا حصہ تھا. تو اس میں جو سب سے پہلی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی اس کے کچھ پیسیجز کہیں سے فراہم ہوئے, تو اس میں عجیب و غریب بات لکھی ہوئی تھی کہ صحابہ یہ کہتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف وہ لکھ رہا ہے کہ صحابہ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں کہ ہمارے جو درمیان میں رسول آئے ہیں یہ وہ رسول ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور ان کے لیے غلبہ مقدر کیا اور باقی قومیں ذلیل رسوا ہوں گی. یہی الفاظ لکھے ہوئے اس کے مخالف آدمی ہے جو صحابہ کی بات کو کوٹ کر رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں کسی وجہ سے بات پوری طرح سے بیان نہیں ہوئی, لیکن پرانے لوگ واقف تھے اس سے, لیکن اب تو بالکل کوئی واقف نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ مولانا فراہی کے ہاں اس کی تھوڑی سی آپ سمجھ لیجیے کہ کانسیپٹ نظر آ رہا ہے, لیکن وہ نبی اور رسول میں فرق نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بات وہ کر رہے ہیں ان کے جو مقدمہ تفسیر نظام القرآن کا ہے کہ رسولوں کے آنے کے بعد کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے, عذاب آتا ہے اور ہجرت کرنی پڑتی ہے, ان کو قوم کو چھوڑنا پڑتا ہے, کچھ چیزیں وہ ڈسکور کر چکے ہیں. لیکن مولانا اسلامی نے تو اس کو بالکل دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا, کیونکہ لفظوں میں قرآن اپنے ورڈز میں کہتا ہے کہ لاغلی بننا نے وہ رسولی, میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ جب تم انہوں نے نبی ہیں وہ نبیوں کو قتل بھی کرتے ہیں, تو ان دونوں باتوں کا ایک نتیجہ نکلتا تھا کہ نبی قتل ہو سکتے ہیں, رسولوں کا قتل لازم ہے. تو یہ دونوں باتیں مل ملا کے مولانا اصلاحی کو یہاں تک لے آئے. تو اس لیے ان کے یہاں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. مثلاً ایک آیت میں رسولوں کے قتل کرنے کا بھی ذکر ہے تو وہ وہاں کلیئر نہیں ہو پاتے. استاد گرامی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ بھائی نبی قتل ہو سکتا ہے رسول جب غلبے کا کام مکمل ہو گیا, تو بس مشن پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے, لیکن ہوا کوئی نہیں, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. تو اس طرح سے جو سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید 70% اسی پر منحصر ہے, اس تصور پر 70%, اس میں کوئی شبہ نہیں, اس کی اہمیت بہت ہے. لیکن عرب اب اس سے واقف نہیں ہے, بلکہ میں نے ایک عرب استاد تھے یہ یونیورسٹی میں, تو ان سے میں نے بات کی کہ بھئی یہ تصور ہے مولانا اسلامی کا. تو پہلے سنا کہ یہ کیسے ہو سکتا, کچھ آیتیں ہیں وہ صرف رسول کے لیے ہوں اور رسول اس طرح سے ہوتے ہیں. تو جب بات تفصیل میں گئی تو انہوں نے کہا ہاں کچھ لگتا ہے کہ بات درست ہے, تو ان کے لیے بالکل اجنبی بات, بالکل اجنبی بات.
کیونکہ یعنی جب ہم کرتے ہیں قرآن میں تو تفسیر قرآن میں ہی انہوں نے مینشن کیا ہے کہ رسول کے آنے کے بعد یہ ہوتا ہے, لیکن اس کو اس طرح سے
مطابق تفسیر نہیں ہے.
جی
ایسے وہ بدقسمتی ہے کہ وہ تصور اگر شروع میں, اصل میں اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ ابتدائی لوگوں نے تفسیر کا کام نہیں کیا, کوئی کام نہیں کیا. اگر صحابہ یا تابعین میں سے تفسیر کا کام باقاعدہ تفسیر لکھنے کے طور پر ہو جاتا تو شاید یہ پھر کبھی بھی تصور چھپانا رہتا. وہ ہوتا گیا تھا کوئی آیت پوچھنے چلا گیا تو بتا دی. تو پرانے جو تابعین ہیں وہ سوالوں کے جواب ہی دے رہے ہیں جو ان کی تفسیریں ہم تک پہنچی ہیں, تو باقاعدہ تفسیر لکھ رہے ہیں آپ. عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے 9 سال ہو گئے سورہ البقرہ پہ غور کرتے ہوئے. ہم اس کو گھنٹے میں تلاوت کر جاتے ہیں, وہ 9 سال اس کو سمجھتے رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو کانٹیکسٹ میں اب باتیں آ رہی ہیں وہ ایک اور بات ہے, اور اس وقت اترتے ہوئے جو کچھ ہوا تھا وہ ایک اور بات ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید کے اوپر اس طرح سے ڈائریکٹ غور کرنے والے وہ تھوڑے لوگ ہیں, تو اس وجہ سے قرآن کے یہ پہلو بہت مخفی رہ جائے. حالانکہ قرآن بالکل دو ٹوک ہے. مولانا اسلائی کی بات تو ایسے لگتا ہے کہ ہر آیت یہی کہہ رہی ہے, ہر آیت کہہ رہی ہے, لیکن وہ بھر میں نے سورہ آل عمران کہہ رہا ہوں. الانعام جو ہے وہ پچھلے دنوں طالب علموں کو پڑھائی, تو میں نے ان کو یہ نہیں بتایا, یعنی وہ طالب علم ایسے ہیں کہ مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں نے ان کو مولانا اسلام کا تصور جو ہے وہ نہیں پڑھایا, لیکن تفسیر اس طرح سے کرتا تھا کہ وہ نام لیے بغیر بات واضح ہو. تو جب میں نے سوالات کی ان سے ٹیسٹ کے اندر, تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تو سب نے یک زبان کہا کہ عذاب آتے ہیں. یہ سورہ نام کوئی بھی پڑھ لیں, ترجمہ پڑھ لیں, آپ اس کانسیپٹ تک لازمن پہنچیں گے. تو اب یہ جو پڑھانے کے تصور میں یا اکٹھا کر کے, وہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی زیادہ سمجھانے کا عمل کر دیا ہو, لیکن وہ بالکل واضح ہے کہ حالانکہ آل عمران میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ رسول کے آنے کے بعد یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر رسول آ گیا تو میں نے پرانی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے, تمہیں معلوم ہے, بس اس طرح کے جملے. تو بالکل واضح ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں. اب جب ہم لکھتے ہیں بتاتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے پتا نہیں کوئی ایلین مخلوق آ رہی ہے, کچھ عجیب کی باتیں کر رہے ہیں.
جو شیعوں کی جو حدیثیں ہیں اور بخاری میں اور جو ہماری کتابیں ہیں, ان میں بعض راوی جو ہیں وہ شیعہ بھی ہیں, تو آپ مطلب غامدی صاحب شیعوں کی حدیثیں لیتے ہیں یا وہی اصول بنایا ہوا کہ اگر قرآن اور سنت اور اپنے فہم پہ پوری اترے گی تو ہم لیں گے, ادروائز؟
ان کے دو اصول ہیں, ایک یہی جو قرآن سنت پہ پوری اترے گی, اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جن کو محدثین نے صحیح قرار دے دیا ہے وہ لے لیتے ہیں. محدثین نے کسی حدیث کو صحیح قرار دے دیا, اس میں اگر راوی شیعہ ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے. جب مثال کے طور پر ناصر البانی نے صحیح کہہ دیا ہے یا امام بخاری نے صحیح کہہ دیا تو وہ لے لیتے ہیں. صحیح حدیث وہ ان کے معیار پر لیتے ہیں, اپنا معیار ان کا نہیں ہے سند کے اعتبار سے, لیکن جو درائت کا معیار ہے ان کا اپنا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. وہ بھی محدثین کے ہاں ہی بیان ہوا, اگر اس کو کوئی معیار نہیں کہنا چاہیے, لیکن قرآن کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کے مطابق ہی کریں گے. تو اس لیے حدیث ان کے ہاں ہر وہ حدیث مانی جائے گی جو محدثین نے صحیح قرار دے دی. اب وہ شیعہ سنی راوی کیسا ہے اس پہ بحث نہیں کریں گے. البتہ ہمارے محدثین کے ہاں یہ اصول رہا ہے کہ بدعتی آدمی کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے, سنی جو ہے وہ شیعہ کی روایت قبول نہیں کرتے تھے, شیعہ جو ہیں وہ سنیوں کی روایت قبول نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح یہ اصول بھی تھا کہ اگر شیعہ کی روایت ہم لے لیں گے اس شکل میں کہ وہ کسی بدعت یا شیعہ کے کانسیپٹ پہ بات نہ کر رہا ہو, بس وہ بات کر رہی نماز نبی سن 5 نمازیں پڑھی ہیں, تو اب شیعہ اور سنیوں کا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے اصول رہے ہیں, جن سے میں نے مدعا امام مالک پڑھی, وہ اہل حدیث عالم تھے, ابن حزم کے وہ پیروکار تھے, تو وہ بہت باریک بینی سے حدیثوں کو لیتے تھے. ان کا کام بھی بہت آگے پورا پڑا ہوا ہے, ابھی چھپا نہیں ہے, وہ فارغ پا چکے ہیں ویسے, تو وہ بڑی باریک بینی سے کام کرتے تھے. تو ایک دن میں نے کہا جی کہ اگر آپ کے کام آپ کے اصولوں کی روشنی میں حدیثوں پر کام کیا جائے تو کتنی بچے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ 10-15. یعنی اگر اس سختی کو کرتا جائے کہ ہم شیعہ کی کوئی روایت نہیں لیں گے, بدعتی کی کوئی روایت نہیں لیں گے, جو کہتے 15-16 بچے گی. حالانکہ یہ اہل حدیث عالم بھی بہت اہل ظاہر کی طرح حدیثوں کو قبول کرنے والے, تو میں نے کہا کہ 15-16 بچے گی. تو یہ صورت حال, یعنی کوئی حدیث اگر ہم بالکل ٹھوٹ طریقے پر لے لیں محدثین کے, تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص آپ کو نکل آئے گا, کیونکہ انہی راویوں پر کسی نے بحث کی ہوگی, کسی نے اچھا کہا ہوگا. پھر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ راویوں کو صحیح کس نے قرار دیا ہے, کیا اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ ابو ہریرہ سچے ہیں, اور کیا اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود سچے ہیں یا بعد میں لکھے راوی ہیں. وہ تو ہمارے علماء کا فیصلہ ہے کہ بھائی یہ راوی صحیح ہے یہ کمزور ہے.
تو صحابہ کو چلو ہم نے مان لیا امت میں ٹھیک ہے صحابہ سارے ٹھیک ہیں, لیکن بعد میں کسی روایت میں سات ہیں, کسی میں گیارہ ہیں, کسی میں چار ہیں جو صحابہ کے علاوہ راوی ہوتے ہیں. تو ان کے صحیح ہونے کا اس کو میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ مدودی صاحب کے بارے میں بڑے آدمی تھے, باقی راوی تو گمنام ہوتے ہیں. مدودی صاحب بڑے آدمی تھے, مشہور ترین لوگوں میں ہندوستان پاکستان کے. تو ان کے بارے میں آپ دونوں طرح کی باتیں کر جائیں, یہ یہودی ایجنٹ بھی تھے اور نیک آدمی بھی تھے, مسلح بھی تھے. کچھ لوگ ان کو مسلح کہہ رہے ہیں, کچھ ان کو یہودی اور ایجنٹ کہہ رہے ہیں. اور کیا ان دونوں فیصلوں کی بنیاد پہ مدودی صاحب کے بارے میں حدیث قبول کی جائے کہ نہ کی جائے؟ بالکل ایسا ہی سین آپ کو اگر وجال کی کتابیں پڑھیں گے تو نظر آئے گا. ایک ہی راوی ہے, اس کے بارے میں کچھ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کچھ غلط کہہ رہے ہیں, اور انسان ہی کہہ رہے ہیں. کچھ کے بارے میں تقریباً سارے محدثین ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ان کا اپنا مطالعہ ایسا تو ہے کہ جا کر دل چیر کر دیکھ لیا, انہوں نے بھی یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, کبھی غلطی نہیں کرے گا, کبھی خطا نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ انسانی کام ہے, تو انسانوں کے فیصلے ہیں صحیح راوی ہونے اور ضعیف راوی ہونے کے. لیکن بھائی بڑی محنت کا کام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. تو ہر صورت میں دو پہلوؤں سے زن رہتا ہے, راوی جو ہم نے صحیح قرار دیے ہیں وہ بھی یقینی نہیں ہے, اور جو وطن ہم تک پہنچا ہے وہ بھی یقینی نہیں. تو یہ دو طرح سے زن رہتا ہے. قرآن مجید میں یہ دونوں باتیں موجود نہیں ہیں, سنت میں یہ دونوں کمزوریاں موجود نہیں.
تو جو امام شافعی کی جو بات تھی کہ ہم نے یعنی اس کو علم نہیں ماننا لیکن عمل کرنا ہے, تو وہ بھی بیس غلط نہیں ہے؟
جی بالکل غلط بیس ہے. اس کی وجہ سے وہ علم, اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو علم ماننا پڑے گا, فطری سی بات ہے. اور ایسا ہی وہ مت نے بعد میں اس کو علم بھی بنا دیا,
یعنی یہ ہونا ہی تھا. یعنی یا تو آپ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے, نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اصل اصول یہی بننا چاہیے کہ یقینی سہارا مل رہا ہے اس کو, بس اس کے علاوہ کوئی راستہ. جو بھی آپ دوسری چیز دیں گے تو آپ علم بنا کر چھوڑیں گے, خواہ کہنے کو آپ کہہ رہے ہوں کہ میں اس کو عمل میں لا رہا ہوں, صرف علم میں جا رہا ہوں.
اور عمل میں لا رہا ہوں تو زیادہ خطرناک ہے
جی, کہ آپ غلط چیز کا عمل کر
جی.
تبلیغی جماعت والے یہی کہتے ہیں نا کہ فضائل کی جو حدیث ہے اگر تو صحیح نہیں ہے عمل میں نہ دیکھا,
نہیں مطلب وہ تو اور ڈینجرس ہے نا. آپ
اچھا, کچھ اہل حدیث کہتے ہیں کہ انکار حدیث کی ابتدا امام ابو حنیفہ سے ہوئی, تو یہ پیچھے سے چلا رہا ہے یہ لوگوں نے اس زمانے میں اس کو,
اصل میں اس بات کو الٹ دیں, حدیث ماننے کی ابتدا امام شافعی سے ہوئی یہ کہنا چاہیے. تاریخی بات یہ ہے, اس سے پہلے تو کوئی حدیث کو مانے گا, وہی ویسے مغیر میں نے صحابہ کی بات کہی ہے. تو امام حنیفہ نے کبھی انکار نہیں کیا, ان کو منوایا گیا ہے کہ یہ مانو, سارے انکار پر کھڑے تھے. یعنی حدیث ماننے کا مطلب یہ تھا کہ کیا اسے دین کا ماخذ مانا جا رہا ہے, ایسا تصور امام شافعی نے منوایا. امام شافعی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ بھئی حدیث اس وجہ سے مانو اگر امت مان رہی, صرف ابو حنیفہ ہی رہ گئے تھے جن کے لیے انہیں کتاب اور رسالہ لکھی, ظاہر فطری سی بات ہے ایسا نہیں ہے. تو اس لیے وہ منوا رہے ہیں پوری امت کو کہ دیکھو یہ بات ہم تک پہنچ گئی ہے. ان کی جو پوری کتاب ہے وہ جو میں نے مانی کی بحث کی ہے, وہ بھی حدیث کو منوانے کے لیے, حدیث کے بغیر تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ زانی جو ہے وہ کنوارا زانی ہے کہ شادی شدہ ہے, وہ بنوانے کی. تو وہ اس لیے ان کو امیر الحدیث, امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث کے میدان کے بادشاہ سلامت ہیں, انہوں نے اس کو منوایا. تو تاریخ یہ ہے کہ امام شافعی نے منوایا ہے, نہ کہ ابو حنیفہ انکار کر رہے تھے اور باقی ساری امت مان رہی تھی. ایسا
کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ سمجھ تھی کہ وہ لوکل تھے, عرب تھے, باقی تمام لوگوں نے بات تو ان کو زیادہ سمجھ تھی, ان کو عربی زیادہ
آتی تھی. ہاں یہ دلیل مضبوط ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن وہ جو دلائل دے رہے ہیں وہ عربی زبان کے پہلو دے ہی, یعنی اگر عربیت کی وجہ سے ان کو سمجھ آ رہی تو پھر وہ زبان کے پیسے اٹھاتے کہ بھائی اس وجہ سے حدیث ماننی ضروری. وہ تو اٹھا رہے ہیں بحث کہ بھائی قرآن مجید بالکل واضح نہیں ہے, اس لیے حدیث کو ماننا پڑے گا. اور دوسری دلیل وہ دے رہے ہیں کہ تم گواہی کے اوپر عمل کرتے ہو, تو ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں, ایک قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. اور قرآن مجید ان کی وجہ سے اتنا مخدوش ہو گیا ساری امت کے لیے کہ آج تک اس کی بعض کا یہی ہے کہ قرآن کون کس کو سمجھ جاتا ہے, تو صرف اللہ کے رسول کو سمجھ آیا تھا. تو بس حالانکہ قرآن جو اتر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بدبوؤں کو بھی سمجھا رہا ہے.
اس کو سن کر ہی لوگ مسلمان ہو رہے تھے. ابو بکر صدیق اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کوئی عالم فاضل آدمی تھے نہیں. یہ کام غلط ہے. قرآن سنا ہے مانا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قرآن سنا ہے مانا ہے. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی واقعہ ہے کہ بیٹھ کے قرآن کا درس دیتے تھے؟ کیا میں تمہیں سمجھاتا ہوں تمہیں تو سمجھ نہیں آئے گا. یعنی اگر جتنے بھی سوالات آپ سے کیے گئے وہ اکٹھے بھی کر لیں تو لوگوں نے سوالات کیے آپ تو درس دینے نہیں بیٹھے. یعنی ایک بھی واقعہ نہیں آپ کو ملے گا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو گیا ہو میں تمہیں قرآن سمجھاتا ہوں. سمجھنا بالکل واضح تھا. بدو بھی سمجھ رہے تھے, پڑھ لکھ کے عربی سمجھ رہے تھے, غیر پڑھ لکھ کے بھی سمجھ رہے تھے. تو اس لیے وہاں جو بحث ہے وہ یہ قرآن کو کمزور اس لیے کیا جا رہا تھا کہ حدیث کو منوایا جا سکے. اس کی وجہ بھی سمجھ لینی چاہیے, وہ اہم بات ہے. اگر وہ سمجھ نہیں آئے گی تو ان کو ہم ایسا لگے گا جیسے کچھ کمزور عالم قرار دے رہے ہیں, بے عقل عالم قرار دے رہے ہیں. اصل میں تواتر کی جو ثبوت ہے وہ کہیں موجود نہیں ہوتا. مثلاً اگر بخاری کی کتاب نہیں ہے یا ہمارے پاس مسلم نہیں ہے, حدیث کی کتابیں نہیں ہیں, تو ہم کیسے بتائیں گے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ امام شافعی کی نزدیک یہ بتایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, جو محدثین کہہ رہی ہے امام شافعی جہاں پہ مانتے ہیں وہ, لیکن یہ ثبوت کہ دیکھو جی فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے کہا تو سمجھ لے لیا. ایک پوری نسل ہے ہمارے یعنی گروپ ہے اسٹرینڈ کہہ لیجیے امت کے اندر جن کو تواتر سمجھ نہیں آتا, ان کی ضرورت سند ہوتی ہے. ابھی کل وہاں برسبین میں ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے, اس کا کوئی ثبوت تاریخی طور پر ہے ہی نہیں ہے. تو اب تاریخی ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور کی کتاب لکھے تو اسے پتا ہو جی تو اسی زمانے کا اس نے لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو پیدا ہوئے تھے, تب وہ ثبوت ہوگا. تو میں نے کہا کہ وہ ثبوت بھی موجود ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تک مل گئے ہیں, دو تین جو انہیں بادشاہ کے نام لکھے تھے ان کی کاربن ڈیٹنگ ہو سکتی ہے, سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کس زمانے پیدا ہوئے. تو سیکولر ہسٹری کے بھی ایویڈنسز دیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ بات اپنی اپروچ میں غلط ہے. ایک امت موجود ہے, وہ ایک نام لے رہی ہے, یہ چھوٹا ثبوت ہوتا ہے. ایک تاریخ کا دھارا بدل دیا ایک شخص نے, آپ کہتے ہو پیدا نہیں ہوا. میں اگر کہنا شروع کر دوں کہ بھائی عراق دنیا کے نقشے پر نہیں ہے تو آپ مجھے پاگل ہی سمجھیں. عراق آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, کتابوں میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, ساری دنیا کہہ رہی ہے عراق موجود. تو ایک تواتر جو ہے یہ بڑا مشکل کانسیپٹ ہے, جس کو اگر سمجھ جس کو نہیں آتا اس کو نہیں سمجھا سکتے آپ. تو پرانے ہماری کتابوں میں لکھا ہو کہ سمنی کوئی قبیلہ تھا ہندوستان کے لوگوں کا جو تواتر کہیں مانتا تھا, باقی سارے تواتر کو مانتے تھے. وہ تواتر کو کیا نہیں مانتے تھے کہ ہم آج تو نظر آ رہے ہیں کہ امت پانچ وقت کی نماز پڑھ رہی ہے, دس سال پہلے کیسے جانیں گے کہ پڑھ رہی تھی, یا دو نسل پہلے کیسے مانیں گے پڑھ رہی تھی. ان کو یہ مشکل محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے حدیث جو ہے وہ ان لوگوں کا سہارا ہے جن کو تواتر سمجھ نہیں آتا, تو اس لیے وہ پھر حدیث کے اندر پناہ لیتے ہیں. آج اگر آپ اہل حدیث بھائیوں سے بات کریں تو وہ مسلسل آپ کو جملہ بولیں گے کہ بھائی سارا دین تو خبر سے لایا ہے, میں خبر واحد سے لایا ہے سارا دین. باقی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر واحد قرار دیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے بات لی جبرائیل نے اکیلے تھے, جبرائیل سے بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تھے, ان سے ابوبکر نے سنی اکیلے تھے, ابوبکر سے اگلے آدمی نے سنی وہ بھی اکیلے تھے, اور امام بخاری تک پہنچ گئی. تو جب اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر خبر واحد پر انحصار کیا تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ساری بات یہ ہے کہ مثلاً ان دنوں وہ تھے, ان کی حکومت تھی زرداری صاحب کی, اور کیا نام تھا ان کا وزیر داخلہ وہ تھے رحمان ملک صاحب. تو میں نے کہا کہ رحمان ملک صاحب ٹی وی پہ آ کر کہیں کہ زرداری نے یہ کہا ہے تو یہ خبر واحد ہوگی؟ زرداری کے ہوتے ہوئے رحمان ملک صاحب کہیں کہ زرداری نے کہا ہے کہ یہ قانون نافذ ہوگا تو یہ خبر واحد نہیں ہوتی. خبریں باہر ہوتی ہیں ان کے مرنے کے بعد. جب تک وہ زندہ ہیں سوسائٹی میں وہ حکمران کے طور پر موجود ہیں تو وہ تقدیر کر دیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کہا. ہم جب تک زرداری کی تقدیر نہیں آتی یہ خبریں باہر نہیں ہیں. تو آپ اللہ کے رسول تو رحمان ملک سے کہیں زیادہ نہیں تھے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو ان کے بارے میں آپ کہیں گے وہ خبریں باہر ہیں, وہ سورس ہیں, سورس کو خبریں والے کون کہتا ہے؟ تو رحمان ملک صاحب زرداری کے سورس پرسن تھے، ان سے ہی بات ہم تک پہنچنی، اس کو خبریں واحد کوئی نہیں کہے گا. تو خبر واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اکیلا پا کر ہم کہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو رسول بھیج دینا چاہیے. ان کے اوپر اللہ نے پورا واضح کیا ہے کہ میں ہر وقت نگران رہتا ہوں کہ وہ صحیح بات پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں، اس طرح سے کام ہو رہا ہے. تو وہ خبر واحد وہ نہیں ہے. ہاں بعد میں خبر واحد ہوگی. تو ایک ماحول ہے، مثلا میں یہاں پر بیٹھا ہوا آپ کو یہ بات بتاؤں تو یہ خبر واحد ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ جگہ سے آپ کو پوچھ نہیں سکتے کہ جو ساڑھے دن بات کہیں گے وہ کیسی ہے. لیکن اگر آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہ آپ خبر واحد نہیں ہے، کیونکہ تصدیق کا امکان موجود ہے. جب تصدیق کا امکان موجود نہیں ہے تو یہ خبر واحد ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ نے جو ابوبکر صدیق نے جا کر جو اعلان کیا وہ خبر واحد نہیں تھی، اس کی پورا ماحول تصدیق کر رہا تھا. تو تواتر اصل میں ماحول کی تصدیق ہوتی ہے، جو کچھ لوگوں کو سچی باتیں سمجھ آتا ہے. ہمارے بھی میرے بھی ایک جاننے والے ہیں، وہ مجھ سے باقی دین کے بارے میں کہتے ہیں ٹھیک تم میں کہتے ہو لیکن تواتر میں سمجھ آتا ہوں، یہ مشکل ہے کہ یہ کیسے پیچھے کرتا ہے.
یہ جو سنت جو ہے، جو رسول اللہ نے جس چیز کو سنت کہا وہ تو حدیث ہو نہیں سکتی، بیکاز اس وقت تک تو حدیث جمع ہونی نہیں شروع ہوئی. تو یہ جو آخری آپ نے اپنے خطبے میں کہا کہ میں نے آج دین مکمل کر لیا ہے، جو کہ میں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تم لوگوں کے پاس، تو اسی کو پکڑے رکھنا اور یہی تمہاری بول. تو جو سنت جو ہے، جو رسول اللہ نے جس کو ریفر کیا، وہ اس کا کہیں نہ کہیں قرآن میں ذکر تو ہوگا، یا قرآن میں نہیں ہوگا تو پچھلے صحائف میں ہوگا، کیونکہ سنت کسی نہ کسی طریقے سے تو منتقل ہوئی. اور لیکن غامدی صاحب جو اس میں ایک بات کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان کے فطرت کی وہ بھی ہے، یعنی بہت سی چیزیں فطرت ہے جو کہ سنت ہے. تو کیا اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے انسان کو دیے اس میں اس نے یہ جو چیز سنت تھی وہ واضح کر دی، اس کا کہیں نہ کہیں ذکر مل جائے گا، وہ کیا بات صحیح ہوگی؟
ہاں اصل میں جو استاد گرامی کی بات جو رہ گئی اس حدیث کے بیان میں، یہ ہے کہ یہ شاہ اللہ کی بات دوسرے آدمی ہیں جو اس کو ملت ابراہیمی سے جوڑ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سنت کی قرآن مجید میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے حقیقت میں نہ دیکھا جائے. صرف دو تین آیتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ رسول کی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ ہیں ان کی اطاعت کی جائے بعد میں، تو ضرورت ہے اس کی. کیونکہ اطاعت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ رسول نے حکم دیا ہمارے، وہ مجھے کہا بھی میرے جوتا صاحب کا تو میں کر دوں گا. کیا ان کے جانے کے بعد ان کا حکم باقی رہے گا؟ اس کا کوئی قرآن میں حوالہ موجود نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ تو گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. تو ملت ابراہیمی چلتا ہوا جو تورات انجیل کی وجہ سے قرآن جو دین بنا تھا اس کو اپنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت آپ کے علاقے میں تین ملت ابراہیمی کے فرقے موجود تھے کہہ لیجیے. ایک اسماعیل کی خاندان وہاں تھا، ایک یہودی تھے اور ایک عیسائی تھے. ان تینوں کے یہاں جو ملت ابراہیمی کی چیزیں تھیں جو قرآن کی روشنی میں یا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں، جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں آپ نے اختیار کر لی. یہ پیچھے جو اگر حوالہ ہے قرآن میں تو وہ اس کا ہے. اب جو نئی رافعہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وہ اطاعت کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور قرآن کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. مثلا قرآن نے کہا ہے کہ نمازوں میں قرآن پڑھو. قرآن سے پہلے تو تورات انجیل کی کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اب کہہ دی قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا. اس طرح حج کے اندر مسئلہ ہے، آپ نے اس کو درست کیا، قرآن مجید نے درست کیا، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کر دیا. تو یہ جو حوالہ تھا قرآن میں، چونکہ سنت کا کہیں لفظ بھی نہیں ہے، نبی کی بھی سنت ہوتی ہے بلکہ قول رسول کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اطاعت رسول کا حکم ہے. تو جب یہ چیز نہیں ملی پرانے لوگوں نے تو ایک انہوں نے آیت استعمال کی جو مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذو. اس پہ غور نہیں کیا ہمارے علماء نے کہ وہ ماضی کا صیغہ ہے، جو کچھ تمہیں رسول نے دے دیا ہے اگر یہ 8 ہجری میں بھی اتری ہے تو پچھلی باتیں مانی جائیں گی، بعد والی نہیں مانی جائیں گی. فطری سی بات ہے، ماضی کا جملہ ہے. تو جو دے دیا ہے وہ تم لے لو، باقی جو اس نے نہیں دیا اسے رک جاؤ. تو وہ مال غنیمت کے بارے میں تھا، جس کو مال غنیمت جتنا دے دیا بس مطمئن رکھو، جس کو نہیں دیا وہ بھی مطمئن ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو آیت کو ماخذ کی آیت بنا دیا گیا، کیونکہ لفظوں میں کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ قول رسول کو ماننا ہے، کہیں نہیں ہے. تو اس لیے پھر یہ بھی ایک بڑا سوال تھا جو استاد گرامی نے حل کیا ہے کہ دراصل ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی, بلکہ بعض علماء نے لکھا بھی ہے خود شاہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ وہ مجدد ہیں دین ابراہیمی کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا. تو مجدد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانا دین دب گیا ہوا تھا کہیں گھر گالوٹ ہو گیا ہوا تھا اس کو جھاڑ جھوڑ کے صاف کر کے نمایاں کیا. تو یہ حوالہ ہے سنت کا قرآن مجید میں, اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کہیں گے کہ ملت ابراہیمی میں نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ کچھ اضافے ہیں, قربانی کا اضافہ ہے مثلاً کہ بھائی عید کے عید قربانی ہوگی, دو عیدیں آپ نے مقرر کی ہیں, یہ چھوٹے موٹے اضافے ہیں, باقی تو ملت ابراہیمی چلی آ رہی ہے. تو قرآن میں حوالہ جو ہے وہ یہ ہے, اور اطاعت رسول تو ظاہر ہے اس میں شامل ہو جائے گی, لیکن وہ اصل میں سنت کا حکم نہیں ہے, وہ رسول کی شخصیت کو کہا گیا کہ ان کی بات ماننی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے آدمی مانیں گے, صحابہ بھی مانتے تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن اطاعت تبھی کریں گے نا پتا چلے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے ہی. جب وہ حکم ہی نہیں ہے تو پھر اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول کا حکم جیسے ہی ثابت ہوگا تو سنت ہم انہیں کے حکم پر اپنا رہے ہیں. قرآن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو کوئی نبی ہی سے قرآن سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ سنت ہے اور یہ قرآن ہے. تو پوری کی پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو سے تو پیروی کر رہی ہے, لیکن سنت کا حوالہ قرآن میں وہ ملت ابراہیمی کے سوا کوئی نہیں.
اچھا, یہ جیسے اگر آپ علم حدیث اگر آپ اس کو علم کنسیڈر کریں ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 لاکھ حدیثیں تھیں ہم جو اس کا کانٹینٹ تھا, ہم 4000 لیے ہم نے, تو پرسنٹیج وائز دیکھیں تو 97-98% میں سے 3% آپ نے لی. اس کو آپ کمپیئر کریں دوسرے علم سے, اگر سافٹ ویئر کا کوئی علم ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے اس میں اگر 97% آپ نکال دیں تو وہ تو کلیپس ہو جائے گا وہ علم نہیں پورا. آپ 3% پہ عمل کریں خالی اور 97% پھینک دیں اٹھا کے, تو آپ مطلب وہ کوئی بھی علم ہو وہ کلیپس ہو جائے گا. جبکہ یہ آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور باقاعدے فرقے ہیں اور وہ اس پہ 100% عمل کرتے ہیں, تو اس کی کیا
اور اوپر پہنچا دیا
جی ہاں, اس 1% کو 100% کر دیا. اس میں وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس میں تکرار تھی, ایک ہی بات بار بار دی. مثلا ایک حدیث کو 20 لوگوں نے اگر سنایا تو ہم نے ایک لے لی, 19 کا اگر ہم نے چھوڑ دیا تو 20 کی بات ہی آ گئی. اس میں کچھ اس طرح کا جواب دیتے ہیں, لیکن وہ اصل میں ہمارے پاس 4 لاکھ حدیثیں سامنے ہوں تو پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ وہ 1% گیا ہے, 2% گیا ہے, کتنا گیا ہے, یہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی عین امکان ہے کہ یہ بات صرف مبارکہ ہی ہو 4 لاکھ حدیثوں پر, کیونکہ اس وقت اب جو چھن چھنا کے ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ کوئی 20-22 ہزار کے قریب حدیثیں ہیں, تو اگر ان کی تکرار نکال دی جائے تو کوئی 1500 والے.
کیونکہ اس کو جو کریٹیسائز کرنے والے ہیں نا حدیث کو, وہ یہ کسی نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی علم تھوڑی ہے, اس میں سے آپ اتنا نکال دیں تو وہ تو ویسے ہی کلپس ہو جاتا ہے.
ارے وہ ریپیٹیشن, ان کا جواب یہ ہے کہ ریپیٹیشن, کیونکہ ابھی بھی ریپیٹیشن موجود ہے جو ہمارے پاس 20-22 ہزار حدیث ہیں اس میں بھی, بلکہ اگر بہت الگ کر دیا جائے صرف ایک ہی آپ نے بات لینی ہے تو بس 1500-1600 حدیثیں آ جاتی ہیں. تو آج بھی ہم 22 ہزار میں سے اگر 1600 نکالتے ہیں
اس کی بھی پرسنٹیج وہی ہوگی.
ہاں وہی ہوگی, لیکن وہ یہی کہا جائے گا کہ سارا کچھ ادارہ وہ صرف ریپیٹیشن ہم نے نکال دیا, یہ فرق ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ریپیٹیشن, تو اس کا پورا امکان وہ چونکہ سند کے اعتبار سے کاؤنٹ کر رہے ہوں گے نہ کہ متن کے اعتبار سے, تو اس لیے وہ یہ بات کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ 1% بچا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ 100% ہی کا خلاصہ ہو. سمجھ ہو سکتا,
کیونکہ بعض حدیثیں ایک جیسی ہیں, بہت بہت ساری ہیں سر.
تو ایک جو اور جو چیز ہے وہ یہ کہ جو آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں جیسے یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو چیز سمجھ میں آئے, اب وہ اس میں ایک بہت بڑا جو لنک مسنگ لنک ہے نا وہ یہ ان کی عربی سے نمکفیت, یعنی ہم اب خود بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں چونکہ اردو آتی ہے اور گاندھی صاحب نے اردو میں کام کیا تو ہم ان کو فالو کر لیں سمجھ لیتے, لیکن کوئی یہاں کا نیٹو انگلش اسپیکر بچہ اس کو وہی سینس لانے کے لیے جو کہ اس اوریجنل ٹیکسٹ میں ہے اس کے لیے تو اوریجنل ٹیکسٹ کے تک پہنچنا پڑے گا, ورنہ تو وہ اردو سے تو یعنی ہم لوگ بیکار ہیں ان کے لیے, کیونکہ ہم ان کو اس انگلش میں ट्रांसलेट
आप लोग एक काम कर सकते हैं कि कम से कम इतना करीब ले आए कि उनको उर्दू सिखा दें और ये काम कर दें कि कुछ ना कुछ तो उनके जहन में फिर वो इस काबुल हो जाएंगे कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट को भी पढ़ सकें। अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो कल हम जो एजुकेशन के लिए बैठेंगे तो उसमें बुनियादी नुकता ये है मेरे पास और अपने पास इंतजामी चीजें हैं जो मेरे पास लाऊंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी जरूरत है कि आप लोगों के घर से कम अज कम एक आदमी ही निकल आए जो फिक्र फ्राई को समझ रहे हैं या दीन, अच्छा फिक्र फ्राई कहना तो गलत बात हो जाएगी, जो दीन को समझ रहे हैं, दीन का दर्द रखते हैं, तो उनको कोई ना कोई एक आदमी ऐसा पैदा करना है जो नई तहजीब को के हवाले कर सके इस अमानत को। और हमने जब भी कामयाबी हासिल की है तो नई तहजीब को देकर ही हासिल की, तो इस्लाम बचा ही ऐसे। तो अभी भी जरूरत है इस बात की कि अब हम इस्लाम अगली नई तहजीब जो अंग्रेजी बना रही है उसके हवाले कर, और ये होना चाहिए कि अगले 50-60 साल में इंग्लिश भी इस्लामी जुबानों में शामिल हो जाए, ये होना चाहिए वरना कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि उर्दू पढ़ने वाले आज तक ऐसा पाकिस्तान में भी खत्म होते जा रहे हैं। खुद मैंने अपने बच्चों को अलग से उर्दू पढ़ाई, उनसे बातें करता हूँ, उनको शायरी पढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ ताकि वो उर्दू को समझे, वो भी समझने के काबिल नहीं रहे थे। यानी अब मेरे इन बच्चों के जितने भी कजन हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, एक उर्दू वाले हैं वो तो ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उर्दू में जिद का लफ्ज लिखना है तो वो जे के साथ लिखेंगे, जुआद के साथ नहीं लिखेंगे, जिद्दी बच्चों वाले मुझे नहीं लिखते, पता ही नहीं राय नहीं सही। पढ़ना तो अलग बात रहा, शेर सुना रहे हल्का सा बिल्कुल आसान सा, उनके साथ से कुछ गुजर जाता है। उर्दू इतनी कमजोर हो गई, अगर पाकिस्तान में ये सूरत हाल है तो बाकी तो आप समझ सकते हैं इन मुल्कों में जो रह रहे हैं बच्चे उनका क्या बनेगा। तो ये असल में आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस दीन को अब इस जनरेशन के हवाले करना है जो अच्छी अंग्रेजी जान है, क्योंकि अगली 400 साल अंग्रेजी तहजीब के,
सॉरी मैं मेरी बात नहीं, इसमें हम ये जब इस बात करते हैं तो इसमें हम उर्दू को क्यों बीच में ले आते हैं? जो बच्चा लेट्स से इंग्लिश स्पीकिंग है, जिसकी सोच यहाँ के हिसाब से, जिसकी वोकैबुलरी यहाँ के हिसाब से, वो डायरेक्ट हम अरबिक से क्यों नहीं करते?
बिल्कुल अच्छी बात है, अरबी से करते तो क्या बात है। इमाम शाफी का फतवा यह था कि अरबी जो है वो हर मुसलमान पे सीखना फर्ज
है,
अगर काश उस पर अमल हो गया होता तो आज हमें ये मुश्किल पेश ना आती। अरबी में भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अरबी आ जाए तो और अच्छी बात है, इसमें तो जबरदस्त बात है।
लेकिन अरबी में उस लेवल का काम अभी नहीं हुआ जिस तरह का उर्दू में हुआ है। ये फ्राई स्कूल ऑफ थॉट के पैरेलल काम उन्होंने क्या तो दिया है, हुआ लेकिन हुआ नहीं,
हकीकत में नहीं हुआ।
फ्राई स्कूल ऑफ थॉट के जो काम है उनको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट होना है,
वो सही कि भाई क्योंकि वो काम जिस तरह से हुआ है उस तरह से अंडरस्टैंड करके फिर उसको तर्जुमा करना,
वर्डिंग है ना, वर्डिंग डिफरेंट,
यानी उस तरह से एक्सप्लेन करना,
वो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, रेंडरिंग नहीं कर रहे, रेंडरिंग होनी चाहिए, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट पहुंच जाए, वो नहीं पहुंचता। जैसे बड़ा अच्छा मिसाल दी है कि मैन तर्जुमा कर दिया हमने, तो मैन तो ह्यूमन की जगह पे हर जगह नहीं बोला जाता, तो इस तरह से मजा उनका दूसरा जुमला जो है वो अल्लाह के लास्ट लास्ट वाला, तो वहां फाइनल तर्जमा होना चाहिए था, लेकिन लास्ट लिखा गया, लास्ट का मतलब ही फाइनल होता है, लेकिन लास्ट का मतलब ये भी होता है जो अभी तक आखिर है तो और आगे आ सकता है, तो ये बड़ा फर्क है, बाज कॉन्सेप्ट पहुंचते नहीं है। हम तो लास्ट का आखिरी का उर्दू में यही समझे, आखिरी का मतलब आखिर,
ये मेरा कर्ण के हमें जो प्रॉब्लम होती है ना अपने बेटे के साथ वो होती है ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन की, वो हमारा जो है ना ट्रांसलिटरेशन है बेसिकली, इट्स अ लिटरल ट्रांस, वो किस तरीके से उसको जब हम समझाने बैठते हैं ना तो वो समझता नहीं है कि ये जो है जैसे आप फाइनल जो है ना लास्ट उसको कभी जहन में उसको लास्ट से भी याद है लास्ट, इसके बाद अभी होगा, तो वो कहते हैं वो द लास्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट
हमारे पास फाइनल कलर भी कोई नहीं।
यहाँ पहली दफा आया था यार आपको मसूद साहब ने बहस की थी ना कि माखज का तर्जमा सोर्स किस तरह कर दिया, ये कहाँ से आ गया, आप इससे बेहतर कोई सजेस्ट करते तो चेंज कर देंगे, लेकिन उनके जहन में उसका कब क्या क्या है, माखज
جناب صحیح دے رہے ہیں صاحب نے کہ یہ تو آپ کا کام ہے نا, میں نے تو اپنے حساب سے ایک صحیح ورڈ یوز کر جو بتا دیا.
ہم تو یہی کریں گے, ہم نے تو لاسٹ ہی بولنا, آخری جو کہ ہمارے پاس آخری لفظ ہے اس کی ٹرانسلیشن بتائیے وہ لاسٹ ہوتی ہے, تو ہم کر دیں گے. ہمارے ذہن میں لاسٹ کا وہ مطلب آئے گا جو آخری کا مطلب ہے, لیکن ایک انگریزی والے کے لیے نہیں ہوگا.
ایون کہ جو انگلش بولنے والے ہیں نا ان کے یہاں بھی یہ فرق ہوتا ہے. مثلا میں امیرکن کمپنی میں کام کرتا ہوں, تو جو میرے جو کولیگز ہیں ہم فورٹ نائٹ یہاں عام بولتے ہیں کہ فورٹ نائٹلی میٹنگ ہے, وہ کہیں گے کیا کیا لفظ ہے اس کو بائی ویکلی جب وہ میٹنگ انوائٹ دے تو بائی ویکلی لکھا ہوتا ہے, فورٹ نائٹلی کیا بنا ہے ہمیں تو پتا نہیں کہاں سے آ گئے, فرق پڑ جاتا ہے.
اب ہم بائی ویکلی کا سمجھا کہ ہفتے میں دو رہتا ہوں.
یہاں پہ ایک اور منڈے ویک, اچھا منڈے ویک کیا ہے, ایک ہفتے کے بعد منڈے.
اچھا
جی,
پھر جو منڈے آئے گا اس کے ایک ہفتے بعد
جی
دوسرا منڈے,
جیسے آپ کہہ رہے ہیں منڈے بھی, تو اس منڈے نہیں اس کے اگلے منڈے کی بات ہوگی,
ایک ویک کے بعد. اور بہت سمپل,
ہاں تو ہم اگر کر دیں گے اپنے لحاظ سے تو کام
کر,
ہماری بات پہنچے گی نہیں.